نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين انا انزلناه في ليله مباركه انا كنا منذرين صدق الله العظيم حميم حروف مقطعات والکتاب المبین قسم ہے واضح کتاب کی. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ, بے شک ہم نے اس کو نازل کیا ہے برکت والی رات میں. انا کنا منذرین, بے شک ہم خبردار کرنے والے تھے اس لیے ہم نے اسے نازل کیا. یہاں لیلۃ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر. سورہ قدر میں الفاظ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, یا الفاظ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. بعض ضعیف روایات سے, وہ بھی احادیث نہیں ہیں بلکہ یہ ہے کہ بعض تابعی ہیں, ان کی طرف سے یہ بات کہہ دی گئی کہ یہاں اشارہ ہے شعبان کی 15ویں شب کی طرف. وہ ہمارے ہاں جو اس کے لیے قدیمی اصطلاح ہے شب برات, کوئی اس کے لیے عربی اصطلاح بھی نہیں ہے, لیکن کہا گیا کہ یہ آیات شب برات کے بارے میں, تو یہ بات درست نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن مجید میں وضاحت ہے کہ قرآن نازل ہوا ہے رمضان میں, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. تو ظاہری بات ہے کہ جس رات میں قرآن نازل ہوا وہ شعبان میں نہیں ہو سکتی, وہ رمضان میں ہو سکتی. اور پھر لیلۃ القدر کے بارے میں تو اللہ کے رسول نے وضاحت کری دی کہ لیلۃ القدر یہ رمضان کے آخری عشرے کی 5-7 راتوں میں سے کوئی رات ہے. تو لیلۃ القدر ہی کا دوسرا نام ہے لیلۃ المبارکہ, لہذا یہاں پر شب قدر ہی کا ذکر ہے. جہاں تک شب برات کا تعلق ہے, میں نے کیا کہ اس کے لیے کوئی عربی اصطلاح بھی نہیں ہے, یہ اصطلاح بھی فارسی کی ہے شب برات, اور قرآن مجید میں اس شب کا کوئی ذکر نہیں ہے. احادیث کئی ہیں جن میں اس رات کا ذکر ہے, لیکن ساری کی ساری احادیث ضعیف ہیں. البتہ محدثین, وہ اس بات پر ان کا ایک اتفاق ہے کہ چاہے حدیثیں ضعیف ہی کیوں نہ ہوں, اگر کثرت سے ہیں تو پھر کوئی نہ کوئی اہمیت ہو جاتی ہے. اس لیے مفتی تقی عثمانی صاحب کا جس موضوع پر ایک کتاب بھی ان کی ہے, ان کا ایک کیسٹ بھی ہے, جو کہتے ہیں احادیث ساری کی ساری ضعیف ہیں, لیکن چونکہ ہیں کثرت سے زیادہ شاید ممکن ہے کہ اس رات کی کوئی حقیقت ہو. لیکن زیادہ توجہ ہماری ہونی چاہیے ان چیزوں کی طرف کہ جو مسرد روایات سے ثابت ہے, جو قرآن مجید سے ثابت ہے. ہمارے ہاں 7 راتوں میں عبادت کا اتنا اہتمام نہیں ہوتا, 27ویں کو تو ہوتا ہے لیکن بچہ 7 راتوں میں نہیں ہوتا جتنا ہم کرتے ہیں شب برات میں. تو وہ چیز کے جو قرآن میں جس کا ذکر ہی نہیں, اور جس کا ذکر آیا بھی ہے تو ضعیف احادیث میں آیا ہے, اس کا تو بڑا اہتمام. اور وہ راتیں کہ جن کا ذکر قرآن میں بھی ہے, جن کا ذکر صحیح احادیث میں بھی ہے, اکثر و بہتر ان سے ہمارا تقابل, تو یہ روش درست نہیں ہے. پھر شب برات کے لیے کوئی مخصوص عبادت کسی حدیث میں بیان نہیں کی گئی. قبرستان کا جو ذکر ہے وہ بھی صرف ایک ضعیف روایت سے ایک زندگی میں ایک بار کا ہے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول قبرستان گئے تھے اس رات میں, وہ بھی اس حدیث پر بھی کئی طرح کے محدثین نے مختلف اعتراضات وارد کیے ہیں, لیکن بہرحال یہ کہ صرف زندگی میں ایک مرتبہ جانا ثابت ہے. جو لوگ ہر سال قبرستان جاتے ہیں اس رات میں, وہ بدعت کرتے ہیں. یہ تک اس بانی صاحب کے الفاظ ہیں کہ اگر تم زندگی میں ایک بار چلے جاؤ تو شاید وہ سنت ہے, اور اگر ہر سال جا رہے ہو تو پھر یہ بدعت ہے. اسی طرح سے پھر اس رات کے ساتھ جو تصور آ گیا ہے حلموں کا, وہ تو بالکل خالص شیطانی کام ہے, اس کا تو کوئی ذکر کسی بھی حدیث میں نہیں ہے. تو اس حوالے سے جو بھی ہمارے سامنے کوئی بھی کانسیپٹ ہو, اس کے بارے میں پورا ہمیں اطمینان ہو, اعتماد ہو کہ آیا اس کا دین میں کیا مقام ہے. تو یہاں جو ذکر آ رہا ہے وہ شب قدر کا ذکر ہے. شب قدر ہی کے لیے یہاں پر الفاظ آ گئے لیلۃ مبارکہ. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ, بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے برکت والی رات میں. انا کنا منذرین, اور بے شک ہم خبردار کرنے والے تھے. برکت والی رات کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ عبادت کا اجر اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے, عبادت میں برکت ہو جاتی ہے. شب قدر میں آگے چل کے ہم پڑھیں گے کہ اس رات کی فضیلت 1000 مہینوں کی فضیلت سے بڑھ کر تو اللہ تعالیٰ کا شب قدر کی عبادت نصیب فرما دے تو اس عبادت کا ثواب ہزار مہینے عبادت کرنے سے اجر میں زیادہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نعمت عطا فرمائے. فرمایا وہ برکت والی رات ہے اور ہم نے قرآن کیوں نازل کیا؟ بے شک ہم خبردار کرنے والے تھے. قرآن اس لیے نازل کیا ہے تاکہ لوگوں کو خبردار کر دیا جائے کہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے, حساب کتاب ہوگا, لہذا اس حوالے سے تیاری کر لو, اپنی آخرت کو مت بھولو, دنیا کی رانائیوں کے اندر مت کھو جاؤ. فی حال یفرق کل امر حکیم, اس رات میں ہر حکمت والا فیصلہ جدا کیا جاتا ہے, فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے. سورہ سورۃ القدر میں الفاظ کیا آتے ہیں کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر, وہی لفظ امر وہاں بھی ہے یہاں پر بھی ہے, کہ اس رات میں ہر اللہ تعالیٰ کا جانچا ہوا حکمت والا فیصلہ وہ جدا کیا جاتا ہے, یعنی فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے. سال بھر کے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں شب قدر میں, وہ فیصلے شب برات میں نہیں ہوتے. جو تصور ہے کہ بجٹ کی رات ہے, اسی میں فیصلہ ہوتا ہے کس نے جینا ہے, کس نے مرنا ہے, کس کو کیا عادت ملنا ہے, کس کو کیا کامیابی ملنی ہے, یہ ساری کی ساری عادتیں شب قدر کی ہیں, نہ کہ شب برات کی. تو فرمایا اس رات میں ہر اللہ تعالیٰ کا جانچا ہوا حکمت والا فیصلہ فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے. امر من عندنا, وہ فیصلہ ہوتا ہے ہماری طرف سے. انا کنا مرسلین, بے شک ہم بھیجنے والے ہیں, وہ احکامات اور فیصلے ہم ہی بھیجتے ہیں. رحمت من ربک, اے نبی آپ کے رب کی طرف سے رحمت ہے. انہ ہو السمیع العلیم, بے شک وہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. رب السماوات والارض وما بینہما, وہ آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب ہے. ان کم تم موقنین, اگر تم یقین کرنے والے ہو, لا الہ الا ہو, اس اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, یو ہی بیمیت, وہ اللہ تعالیٰ ہی زندہ رکھتا ہے, وہی موت دیتا ہے. ربکم و رب آبائکم الاولین, وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے جو پہلے باپ دادا تھے ان کا بھی رب ہے. بل ہم کی شکی یلعبون, بلکہ وہ لوگ شک میں ہیں اور ہنسی کر رہے ہیں, مذاق کر رہے ہیں, وہ سیریس نہیں ہے. فرتقب, بس اے نبی ذرا انتظار کیجیے. اب اشارہ ہے مکے میں جو اللہ نے ایک عذاب بھیجا تھا قحط کی صورت میں, خشک سالی کی صورت میں, اور گرد و غبار ہر وقت فضا میں چھایا رہتا تھا, اور یہ ابھی بھی ہوتا ہے. میں جولائی کے آخر میں گیا تھا جب ابھی, تو ایک دن میں نے بھی گرد و غبار وہاں پر دیکھا ہے, اور بڑی وحشت سے اس کی وجہ سے ہوتی ہے, لیکن یہ تو معمولی نوعیت کا تھا. وہاں پر جو ہے وہ ایک وقت میں, جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بطور سزا مکے والوں پر ایک طویل خشک سالی کا عذاب بھیجا, اور طویل عرصے تک گرد و غبار کی وجہ سے پورا آسمان وہ دھواں دھواں محسوس ہوتا تھا. تو فرمایا فرتقب, اثر ابھی انتظار کیجیے. یوم تات السماء بدخان مبین, کہ جب آسمان ان پر لے کر آئے گا ایک بڑا واضح دھواں, یعنی گرد و غبار کا دھواں. یکس الناس, وہ دھواں لوگوں پر چھا جائے گا. ہذا عذاب علیم, یہ دردناک عذاب ہے. رب نفس ان العذاب, اب وہ فریادیں کریں گے, اے رب ہمارے ہم سے اس عذاب کو دور کر دے. انا مؤمنون, ہم ایمان لانے والے ہیں, بے شک ہم ایمان لانے والے ہیں. انا لہم الذکرا, کیوں کر انہیں نصیحت حاصل ہو سکتی ہے. وقد جاءہم رسول مبین, جبکہ ان کے پاس واضح رسول آ چکے. ثم تولوا عنہ, اور پھر انہوں نے ان رسول سے رخ پھیر لیا. وقالوا معلم مجنون, اور انہوں نے بڑا عجیب غیر منطقی بے شکا الزام لگایا, کہا کہ یہ سکھائے ہوئے پاگل ہیں. معاذ اللہ, یعنی کسی پاگل کو بھی سکھایا جا سکتا ہے, لیکن یہ ہے کہ باتیں تو بڑی جو ہے وہ کرتے ہیں, یہ اعلیٰ حکمت والی اور اخلاق بھی ان کے بہت کریمانہ ہے, لیکن پھر بھی پاگل ہے. معاذ اللہ, جب کہا جا رہا تھا جو پاگل ہو سکتا ہے, کیا وہ اتنا اعلیٰ کلام پیش کر سکتا ہے, اور کیا اس کے اخلاق اتنے کریمانہ ہو سکتے ہیں؟ تو کہتے ہیں تو پاگل ہے لیکن سکھائے ہوئے پاگل ہے. اب یہ ہے کہ جو پھر انسان بندی الزام کر دے. تو فرمایا وہ کہ انہوں نے کہا کہ سکھائے ہوئے پاگل پاگل. ان کاشف العذاب قلیلا, ہم انقریب, ہم کو کچھ ہی دیر میں اس عذاب کو کھولنے والے, اس عذاب کو دور کرنے والے ہیں. انکم عائدون, بے شک تم پھر دوبارہ وہی کچھ کرو گے. ہمیں پتا ہے عذاب چل بھی جائے تب بھی تم ایمان لانے والے نہیں ہو. البتہ پھر جو بڑا عذاب آئے گا, اب اس کا ذکر ہے, یوم نبطش البطشۃ الکبرا, اور پھر ہم پکڑیں گے ایک بڑی پکڑ کے ساتھ. انا منتقمون, بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں. ولقد فتنا قبلہم قوم فرعون, اور ہم نے ان سے پہلے آزمایا تھا قوم فرعون کو. وجاءهم رسول کریم، اور ان کے پاس آئے تھے ایک عزت والے رسول یعنی موسیٰ علیہ السلام، ان ادعو الی عباد اللہ، اور انہوں نے آ کر کہا تھا فرعون سے کہ میرے حوالے کر دو اللہ کے بندوں کو، تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے، یہ تم ظلم کر رہے ہو، زیادتی کر رہے ہو، ان کو میرے حوالے کر دو، انی لکم رسول الامین، بے شک میں تمہاری طرف ایک معتبر امانت دار رسول ہوں، وہ اللہ تعالی علی اللہ، اور دیکھو اللہ تعالی کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، انی آتیکم بسلطان مبین، بے شک میں تمہارے پاس ایک واضح دلیل لے کر آیا ہوں، وہ انی اسلوب ربی برب، دیکھو اب وہ جو ہم نے پڑھا تھا کل سورہ مومن میں، ایک وقت ایسا آیا کہ فرعون نے ارادہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دے، اور اس نے کہا اپنے درباریوں سے کہ ضروری اقتل موسیٰ، مجھے اجازت دو، چھوڑ دو مجھے کہ میں موسیٰ کو مار دوں، تو جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کوئی اقدام کا فیصلہ کیا کہ ان کو گرفتار کر کے اور پتھر مار مار کے گرفتار کر دیتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا وہ انی اس کو بے ربی برب دیکھو، اور بے شک میں پناہ پکڑتا ہوں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی، ان ترجمون کہ تم مجھے سنسار کرو، وہ علم تو مینو لی، اور اگر تم میں مجھ پر ایمان نہیں لا رہے، فات ازلون مجھ سے دور ہو جاؤ، یعنی میرے خلاف کوئی سازش نہ کرو، اقدام نہ کرو، بلکہ یہ ہے کہ مجھ سے دور ہو جاؤ، فدا ربہ، پھر موسیٰ علیہ السلام نے پکارا اپنے رب کو، ان ہؤلاء قوم مجرمون، یہ بے شک یہ مجرم لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا فاصرب عبادی، اے موسیٰ پس تم رات کو میرے بندوں کو لے کر نکلو، انکم متبعون، اور بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا، وترک البحر راجا، اور دیکھنا دریا کو چھوڑ دینا تھما ہوا، یعنی جب دریا کو تم ہتھا مارو گے اور دریا جو ہے وہ اس کے دونوں حصے پہاڑ کی طرح ہو جائیں گے، تو دریا تھم جائے گا، دونوں طرف دو پہاڑ پانی کے بن جائیں گے، تم درمیان سے نکلو گے تو پھر تم دوبارہ ہتھا مار کر پانی کو ملنے نہ دینا، نہ پانی کو بہنے دینا، بلکہ اس کو اسی طرح سے رہنے دینا تاکہ فرعون کے اس رستے میں داخل ہو، تو وترو کے باہر رہوا، دریا کو چھوڑ دینا تھما ہوا، ان لہم جندم مغرقون، بے شک وہ ایسے لشکر ہیں جو غرق ہونے والے ہیں، تم ترکو من جنات و عیون، تو انہوں نے کتنے ہی باغات اور چشمے چھوڑ دی، بڑی شاندار عیاشیا تھی آل فرعون کے پاس، بڑے بڑے باغات تھے اور بڑے چشمے تھے کہ جن سے سراب ہو کر وہ عیاشیا کر رہے تھے، وہ ضروری و مقام کریم، اور کیسی شاندار کھیتیاں تھیں، اور عزت والے ان کے مقام تھے، ان کے محلات تھے، سب چھوڑ دیے، ونامت ان قانو فیہا فاکہین، اور کیسی کیسی نعمتیں تھیں کہ جن کے اندر بیٹھ کر وہ گپ شپ کرتے تھے اور باتیں بناتے تھے، کذالک ایسا ہی ہوا، واورثناہا قوماً آخرین، اور پھر ہم نے ان نعمتوں کا وارث کر دیا ایک دوسری قوم کو، کچھ عرصے بعد پھر بنی اسرائیل کو غلبہ ملا اور ان کو اللہ نے فلسطین میں یہ ساری نعمتیں عطا فرمائی، فما بقت علیہم السماء والارض، تو آل فرعون پر نہ آسمان رویا نہ زمین، وما کانوا منذرین، اور نہ ہی انہیں مہلت دی گئی، حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک نیک بندے کا انتقال ہوتا ہے تو آسمان کا وہ دروازہ روتا ہے جہاں سے اس کا رزق آتا تھا، اور زمین کا وہ حصہ روتا ہے کہ جہاں وہ نماز پڑھتا تھا، لیکن جو لوگ اللہ کی بغاوت کر رہے ہوں، نافرمانیاں کر رہے ہوں، تو زمین اور آسمان خوش ہوتے ہیں کہ اچھا ہوا، خط کم جہاں پاک کہ اس گندگی سے زمین کا سینہ صاف ہوا، تو بجائے اس کے افسوس ہو بلکہ خوشی ہوتی ہے کہ اچھا ہوا کہ یہ کچرا زمین سے جو وہ صاف ہو گیا، تو فرمایا کہ نہ آسمان ان پر رویا اور نہ زمین، اور نہ وہ مہلت دیے گئے، وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت والے عذاب سے بچا لیا، من فرعون یعنی فرعون سے، اِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ، بے شک وہ بہت سرکشی کر رہا تھا اور تھا حد سے گزرنے والوں میں، وَلَقَدْ اِسْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ، اور ہم نے انہیں اپنے علم کی بنیاد پر، یعنی پوری طرح سے پورے اپنے جان سے بوجھتے ہم نے علم کی بنیاد پر ان کو تمام جہان والوں پر چن لیا، ہم نے انہیں ان پر من و سلوا نازل کیا، ان پر بادلوں نے سایہ کیا، ان کو ہم نے اپنی ایک عظیم کتاب تورات عطا کی، تو فرمایا کہ ہم نے ان کو اپنے علم کی بنیاد پر چن لیا، وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ، اور ہم نے ان کو ایسی ایسی نشانیاں دی، ما فیہ بلاؤ مبین، کہ جس میں واضح ان کے لیے آزمائش تھی کہ اگر وہ شکر کرتے اللہ تعالیٰ اور نوازتا، اور اگر ناشکری کی ناقدری کی نایات کی تو پھر اس کے بعد وہ عذاب کا مستحق ٹھہرتے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو اسرائیلی تھے انہوں نے ناشکری کی، اور اس کے بعد 40 برس سے سیرا میں بھٹکتے رہے، پھر بعد میں آنے والوں نے جب اللہ کے احکامات پر عمل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر انہیں دنیا میں نعمتوں سے نوازا، اور حضرت طالوت، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کے زمانے میں عظیم ان کی خلافت قائم ہوئی. انہا اولائے لا یقولون، اور بے شک یہ جو ہے، یہ جو مکے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں، ان ہی الا موتتنا الاولی، نہیں ہے مگر وہ ہماری پہلی موت، بس ایک ہی موت، وما نحن بمنشرین، اور ہم دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے. فاتو بآبائنا ان کنتم صادقین، اچھا ایسا کرو، لیاؤ ہمارے باپ دادا کو اگر سچے ہو، اگر مرنے کے بعد دوبارہ جی اتنا ممکن ہے تو ایسا کرو کہ ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے لا کے دکھاؤ. اب کیونکہ سوال تھا یہ تنزیہ، یہ ان کا مطالبہ کوئی سمجھنے کے لیے نہیں تھا، یہ مطالبہ ان کا تھا تنزیہ، جواب بھی اسی ٹون میں دیا جا رہا ہے. اہم خیرون، کیا یہ مکے والے بہتر ہیں؟ ام قوم و طبا، یا طبا کی قوم، طبا کی قوم کے بارے میں ہمارے پاس کوئی مستند موجود رائے نہیں ہے کہ یہ کس قوم کی طرف اشارہ ہے. البتہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں جو تحقیق لکھی ہے وہ یہی ہے کہ ان کی رائے میں استمراد قوم سبا، واللہ اعلم، جس کا ذکر اس سے پہلے سورہ سبا اور سورہ نمل میں آ چکا ہے. کیا یہ بہتر ہے یا طبا کی قوم، والذین من قبلہم، اور یا وہ لوگ جو ان سے پہلے گزرے، قوم سبا سے پہلے گزرے، اہلک نہ ہو، ہم نے ان کو بھی ہلاک کیا، انہم کانوا مجرمین، بے شک وہ مجرم لوگ تھے. وما خلقنا السماوات والارض وما بینهما لاعبین، اور ہم نے نہیں بنایا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیل تماشے کے لیے. ما خلقناهما الا بالحق، ہم نے ان کو نہیں بنایا بل ایک مقصد کے تحت. اس کائنات میں ہر چیز با مقصد ہے، اس کائنات میں کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں ہے. فرمایا ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں. جب ہر چیز با مقصد ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ لازمن اخلاقی اعتبار سے بھی جو معاملات ہیں ان کا بھی نتیجہ ظاہر کریں گے. دنیا میں، اس دنیا میں اخلاقی معاملات کے حوالے سے نتیجہ ظاہر نہیں ہو رہا، یہاں سچ بولنے والے کو نقصان ہو جاتا ہے. آپ جھوٹ بولیں گے سزا سے بچ جائیں گے. دفتر میں آپ لیٹ پہنچے، آپ نے جھوٹ بول دیا، میری گاڑی پنکچر ہو گئی تھی، لہٰذا آپ کو نقصان، کوئی سزا نہیں ملے گی. بھائی تو واقعی ایسی پرابلم ہے، اس کا کیا قصور ہے اس کا؟ آپ بچ گئے سزا سے، کوئی آپ کو ریفائن نہیں ہوگا، کوئی آپ کی سزا نہیں کٹے گی. اگر آپ نے سچ بولا کہ جناب میں آج دیر سے اٹھا تھا، گھر سے دیر سے نکلا تھا، تو ظاہری بات ہے پھر کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، لہٰذا آپ کو سزا ملے گی. تو دنیا میں جھوٹ بول کے آدمی فائدہ حاصل کر لیتا ہے یا سزا سے بچ جاتا ہے، اور سچ بول کے آدمی کو نقصان ہوتا ہے. لہذا ایک دن ایسا آنا چاہیے جس کو اس کے سچوں کو ان کے سچ کا فائدہ ملے اور جھوٹوں کو ان کے جھوٹ کی سزا ملے. تو یہ دنیا اخلاقی اعتبار سے نامکمل ہے، یہاں پر ظالموں کو ان کے ظلم کی مناسبت سے سزا نہیں مل رہی اور نیکوکاروں کو ان کی نیکی کی مناسبت سے بدلہ ریوارڈ نہیں مل رہا. لہذا فرمایا ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، بے شک وہ فیصلے کا دن ہے کہ جو ان سب کے لیے وعدے کا وقت ہے. اس روز اللہ تبارک و تعالیٰ، سورہ مائدہ میں ہم پڑھا ہے آخر میں، ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ آج کا دن ہے، قیامت کا دن ہے کہ جو سچوں کو ان کے سچ کا فائدہ دے گا. تو فرمایا ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، بے شک فیصلے کا دن ہے، وہ فیصلے کا دن ہے جو ان سب کے لیے وعدے کا وقت ہے. یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، اس روز کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہیں آ سکے گا، کوئی سفارش کام وہاں پر نہیں آئے گی. ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. یہاں پر تو اگر آپ نیب کی زد میں آ بھی گئے تو اگر آپ نے گھپلا کیا تھا اربوں کا تو کچھ کروڑ دے کے آپ کی جان چھٹ جائے گی. ممکن ہے کہ آپ وزیر بنا دیے جائے، آپ اگر واقعتاً جو ہے وہ جیسا وہ کہیں ان کے احکامات پہ چلیے تو سارے آپ کے کیس فائل پھر بھی رکھیں گے وہ، تاکہ آپ کے سر پہ تلوار لٹکتی رہے، لیکن یہ کہ آپ کو وزیر بنانے پر تیار ہے وہ. لیکن وہاں پر کوئی کسی قسم کی دھاندلی وہاں پر کام نہیں آئے گی. فرمایا نہ وہاں پر ان کی مدد کی جائے گی، اللہ مر رحم اللہ، سوائے اس کے جس پر اللہ تعالیٰ رحم کرے. انہ حب العزیز الرحیم، بے شک وہ اللہ زبردست رحم کرنے والا. اللہ تعالیٰ ہم سب پر بھی رحم فرمائے. ان شجرت الزقوم، بے شک جو زقوم کا درخت ہے، طعام الاثیم، وہ گناہگاروں کا کھانا ہے. کل مہل یغلی فی البطون، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح وہ کھولے گا پیٹوں میں. کا غلی الحمیم، جیسے کہ کھولتا ہے پانی. حضور ہو کہا جائے تو پکڑ لو اس کو، فاصلوه الى سواء الجحیم، اور پھر اس کو دھکیل دو جہنم کے بیچوں بیچ، ثم صبوا فوق راسه من عذاب الحمیم، اور پھر اس کے سر کے اوپر سے ڈالو کھولتے ہوئے پانی کا عذاب، ذوق اور چکھو، ان انت العزیز الکریم، دیکھو تم بڑے عزت والے سردار تھے، تم دنیا میں فرعون تھے، تم دنیا میں ابو جہل تھے، یا تم دنیا میں بہت بڑے قائد تھے، تم لاکھوں کے جلسوں سے خطابات کیا کرتے تھے، بڑے تمہاری وہاں پر ایک شان تھی تمہاری، لیکن جو تم نے حرکتیں کی ہیں، جو ظلم کیے ہیں، جو لوٹ گٹوٹ کیے ہیں، انا کانت العزیز الکریم، چکھو ذوق چکھو، انا کانت العزیز الکریم، تم بڑے عزت والے سردار تھے، ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، بے شک یہ ہے وہ کہ جس کے بارے میں تم شک میں پڑے ہوئے تھے، اس کے برعکس ان المتقین فی مقام امین، بے شک جو متقی ہوں گے وہ ہوں گے چین والے مقامات میں، چین والے گھروں میں، فی جنات و عیون، باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے، یلبسون من سندس و استبرق متقابلین، اور پہنے ہوں گے وہ پوشاک ریشم کی، باریک ریشم کی بھی اور گاڑے ریشم کی بھی، یہ اصل میں قرآن پاک میں بار بار آتا ہے، اوپر کا جسم کے اوپر حصے کا لباس باریک ریشم کا ہوگا اور زیری حصے کا لباس وہ ہوگا موٹے ریشم کا، متقابلین، اور آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، گپ شپ کر رہے ہوں گے، کذالک اسی طرح سے ہوگا، وزوجناہم بحور عین، اور ہم انہیں بیاہ دیں گے ایسی حوروں سے کہ جو بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں، یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، اور وہاں منگوائیں گے وہ ہر طرح کے میوے پورے امن کے ساتھ، اس بات کا خطرہ نہیں ہوگا کہ وہ کسی چیز کا آرڈر دیں اور کہا جائے کہ یہ چیز موجود نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ جو چیز مانگیں گے، جتنے مقدار میں مانگیں گے، اللہ تعالیٰ وہ دے گا، اللہ یہ نعمت سے ہمیں بھی عطا فرمائے، لا یذوقون فیہا الموت، اور وہاں پر وہ کوئی موت کا مزہ نہیں چکھیں گے، الا الموتۃ الاولی، سوائے اس پہلی موت کے جو ان کو آ چکی، وبقاہم عذاب الجحیم، اور بچا لے گا ان کو ان کا رب جہنم کے عذاب سے، فضلاً من ربک، اے نبی آپ کے رب کی طرف سے فضل ہے، اس کی عطا ہے، ذالک ھو الفوز العظیم، اور وہی ہے شاندار کامیابی، فإنما یسرناہ بلسانہ، تو نبی ہم نے اس قرآن مجید کو آپ کی زبان کے ذریعے سے آسان کر دیا ہے، اس کے دونوں مفہوم ہیں، سورہ مریم میں بھی مضمون آیا تھا کہ آپ کی زبان مبارک کے ذریعے سے جب قرآن بیان ہوتا ہے تو اس کا فہم آسان ہو جاتا ہے، یا یہ جو آپ کی بولی ہے زبان عربی، اس کے ذریعے سے ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، فارتقب، بس نبی انتظار کیجئے، انہم مرتقبون، بے شک وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الجاثیہ، حامیم، حروف مقطعات، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اتارا جانا ہے کتاب کا اللہ کی طرف سے، جو زبردست ہے کمال حکمت والا، اب اس سورت کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تینوں قسم کی آیات بیان کی ہیں، آیات آفاقی بھی، آیات انفسی بھی، اور آیات قرآنی بھی، اس حوالے سے یہ اہم حصہ ہے اس سورت کا، ابتدائی حصہ، ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، اور بے شک آسمانوں میں اور زمین میں یقینا نشانیاں ہیں مومنوں کے لیے، یہ تو یہ ہو گئے آفاقی نشانیاں، وہ ذرا غور و فکر کرو زمین کے اندر اللہ نے کیسی کیسی نشانیاں رکھی ہیں، پہاڑ ہیں، نہریں ہیں، دریا ہیں، طرح طرح کے جو ہے وہ جانور ہیں جو تمہارے خدمت کے لیے ہیں، کیا کچھ نہیں ہے، کیسی کیسی کھیتیاں ہیں، میوے ہیں، آسمانوں میں دیکھو سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، تو بے شک آسمان اور زمین میں یقیناً ایمان لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، یہ ہو گئی آیات آفاقی، اب اس کے بعد آیات انفسی، وفی خلقکم، اور تمہارے وجود میں بھی نشانیاں ہیں، اپنی تخلیق پہ غور کرو، کس طرح ایک نطفے سے انسان کن کن مراحل سے گزار کر تمہیں کیا سے کیا بنا دیتا ہے، تمہارے اپنے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ضمیر رکھا ہے جو نیکی پر تمہیں شاباش دیتا ہے، برائی پر تمہیں ڈانٹتا ہے، تمہارے اندر اللہ نے روح رکھی ہے کہ جس کے اندر ایک خاص تڑپ ہے، خاص اس کے اندر جستجو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کی، تو تمہارے اندر بھی نشانیاں ہیں، اپنے من میں ڈوب کر پاچا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، من کی دنیا، من کی دنیا، سوز و مستی، جذب و شوق، تن کی دنیا، تن کی دنیا، سود و سودا، مکر و فن، من کی دنیا ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دنیا چھاؤں ہے، آتا ہے جن، آتا ہے دن، جاتا ہے دن، اور پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من، تو فراغ زندگی ملے گا اپنے من میں ڈوب کر۔ کون سی زندگی؟ وہ اعلیٰ زندگی، روحانی زندگی، وہ مطمئن ضمیر کے ساتھ زندگی، وہ زندگی جو کہ واقعتاً انسان جس کے اوپر مطمئن ہو، تو نفس مطمئنہ حاصل ہو۔ شادم اور زندگی خیش کے کارے کردم، میں بہت خوش ہوں اپنی زندگی سے جو میں نے گزاری ہے، کہ میں نے وہ کام کیا جو مجھے کرنا چاہیے، میں نے اپنے اوقات کو برباد نہیں کیا، ضائع نہیں کیا، میں نے اچھے کام میں اپنے اوقات کو لگایا۔ یہ والی زندگی تو اپنے من میں ڈوب کر پا جا فراغ زندگی۔ رفیع خلقکم، اور تمہاری تخلیق میں بھی نشانیاں ہیں۔ وما یبث من دابۃ، اب پھر دوبارہ آیات آفاقی، اور وما یبث من دابۃ، اور وہ جو پھیلا رکھے ہیں، جو پھیلا دیے اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاندار، کیسے کیسے کیڑے اور کیسے کیسے جانور اللہ نے اور پرندے پھیلا دیے ہیں اس زمین میں۔ وما یبث من دابۃ، اور وہ جو پھیلا دیے ہیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاندار، آیات للقوم یوقنون، اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنا چاہیں۔ واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں۔ وما انزل اللہ من السماء من رزق، اور وہ جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے رزق، اس سے مراد ہے بارش، بارش ہی ہمارے لیے پھر رزق کا ذریعہ بنتی ہے، یا وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے آسمان سے اتر رہے ہیں رزق کے لیے، وہ جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے رزق، فأحيا به الأرض بعد موتها، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے، یعنی اس پانی کے ذریعے سے اللہ نے زندہ کر دیا زمین کو اس کی موت کے بعد۔ فتصریف الرياح، اور ہواؤں کے بدلنے میں، کبھی کیسی ہوا چل رہی کبھی کیسی، آیات للقوم یعقلون، یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ تو آیات آفاقی بھی آ گئی، آیات انفاقی بھی آ گئی، اب اس کے بعد ہے آیات قرآنی۔ تِلْكَ آیَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، اور یہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں جو اے نبی ہم آپ کو سنا رہے ہیں حق کے ساتھ۔ ان آیتوں کا نتیجہ نکلے گا، جو لوگ ان آیتوں کی قدر کریں گے نوازے جائیں گے، اور جو ان آیتوں کی قدر نہیں کریں گے نقصان اٹھائیں گے۔ اے نبی، ہم یہ آیتیں آپ پر نازل کر، آپ پر تلاوت کر رہے ہیں حق کے ساتھ۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ بِآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، تو پھر اللہ تعالیٰ کی اس بات کے بعد اور اس کی آیات کے بعد اب یہ کس بات پر ایمان لائیں گے، اب اور ان کے سامنے کیا پیش کیا جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین قسم کی آیات ان کے سامنے رکھ دی، ان پہ غور و فکر کرو، کیا ان کو دیکھ کر اللہ یاد آیا کہ نہیں آیا؟ کیا تمہیں حق کے آثار نظر آئے کہ نہیں آئے؟ اس کائنات پہ غور و فکر کر کے، کیا اس قرآن نے تمہارے اندر کو ہلایا کہ نہیں ہلایا؟ اور کیا تمہارے اندر جو نیکی بدی کی پہچان ہے، کیا اس کو نتیجہ نکلے گا؟ نکلے گا۔ کیوں تمہیں ڈانٹ پڑتی ہے پتی پر؟ کیوں شباش ملتی ہے نیکی پر؟ تو فرمایا کہ اگر یہ ساری باتیں سننے کے باوجود بھی وہ نہیں مان رہے، تو پھر آخر اور کون سی بات پر وہ ایمان لائیں گے؟ وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، اب اس کے بعد جو عذاب کی مختلف صورتیں ہیں ان تمام صورتوں کا ذکر بھی اس رکو میں اب آ رہا ہے۔ فرمایا وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، تباہی ہے، بربادی ہے ہر چھوٹے کے لیے، گناہ گار کے لیے۔ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ، وہ سنتا ہے اللہ کی آیات کو جو اس پر تلاوت کی جاتی ہیں، ثم یصر و مستکبر، اور پھر ضد کرتا ہے غرور کے ساتھ، تکبر کے ساتھ، کان لم یسمعھا، گویا کہ اس نے ان آیتوں کو سنا ہی نہیں ہے، ان آیتوں کا گویا اس کو علم ہی نہیں ہے۔ فبشرہ بعذاب علیم، پس اے نبی آپ اسے خوشخبری دیجئے دردناک عذاب کی، ابھی آیا ہے عذاب علیم۔ اب آگے دیکھیے، وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا، اور اگر وہ ہماری آیتوں میں سے کچھ علم حاصل کر بھی لے، کچھ جان بھی لے، تو وہ اس کو سمجھتا ہے مزاق، وہ اس کو سنجیدہ نہیں لیتا۔ اولئک لہم عذاب مہین، ابھی عذاب مہین کی طرح، تو ایسے لوگوں کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ من ورائہم جہنم، اور اس کے بعد اس کے پیچھے ان کے لیے ہے جہنم۔ ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا، اور جو کچھ بھی انہوں نے کمائی کی ہے وہ ان کے کام کچھ نہ آئے گی۔ بلا متخذو من دون اللہ اولیاء، اور وہ جو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دوسرے اولیاء گھڑ لیے تھے، دوسرے ہستیوں پر ان کو اعتماد تھا، ان سے مدد مانگتے تھے، کوئی ان کے کام نہیں آئیں گے۔ ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے ہے بڑا عذاب، عذاب العلیم، عذاب المحیم، اور اس کے بعد عذاب العظیم۔ آزہ خدا، یہ ہے ہدایت۔ والذین کفروا بآیات ربہم، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا کفر کیا، لہم عذاب من رجز علیم، تو پھر ان کے لیے ہوگا دردناک عذاب بلا کا۔ اللہ الذی سخر لکم البحر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہاری خدمت میں لگا دیا سمندر کو، لے تجری الفلک فیہ بامرہ، تاکہ اس میں چلے کشتیاں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، ولی تب تغون ان سب سے ہی، اور تاکہ تم اس اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے تلاش کرو. یہ مضمون کئی بار آ چکا ہے، تجارت اکثر و بہتر ہوتی ہے بحری راستے سے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر کرو. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، یہ ہے قرآن مجید کی عظیم آیت. اور اس نے تمہاری خدمت میں لگا دیا ہر اس شے کو جو آسمانوں میں ہے اور ہر اس شے کو جو زمین میں ہے، سب کے سب کو، یعنی کائنات کی ہر چیز تمہاری خدمت کے لیے بنی ہے، تمہارے قابو میں ہے، تمہارے اختیار میں ہے. قرآن مجید نے ان آیات کے ذریعے سے انسان کو کائنات پر غور و فکر کی دعوت دی اور تفکیر کائنات کی دعوت دی. یہی وجہ ہے کہ سائنٹیفک ڈیولپمنٹ کا آغاز یہ مسلمانوں کے ذریعے سے ہوا ہے. یہ ہماری بدقسمتی کہ ہم یورپ کو جگانے کے بعد خود سو گئے، اور یورپ کہاں سے کہاں پہنچ گیا، ورنہ یورپ کو اگر ملی ہے انلائٹنمنٹ یعنی روشن خیالی ملی ہے، کہاں سے ملی ہے؟ وہ ملی ہے اس کو مسلم اسپین سے ملی ہے، وہاں پر وہ آئے تھے اور وہاں سے وہ ساری کی ساری فکر روشن خیالی سے لے کر گئے ہیں، ورنہ وہ تو ڈار کے جس میں تھے. تو فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اس اللہ نے تمہارے مسخر کر دیا تمہارے لیے سب وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور وہ سب کچھ جو زمین میں ہے، جمیعًا مِّنْهُ، سب کا سب. اللہ کے رسول نے البتہ ہمیں خبردار کیا، فرمایا الدنیا خلقت لکم، یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے، اس دنیا سے فائدہ اٹھاؤ. لیکن وانتم خلقتم للآخرہ، تم بنائے گئے ہو آخرت کے لیے. آخرت میں اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا تم نے نعمتوں کو استعمال کر کے کیا کیا، شکر کیا اللہ کا، اللہ کی اطاعت کی، یا یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کی. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کریں. قل للذین آمنوا، اے نبی کہیے ان لوگوں سے جو کہ ایمان لائے، یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ، وہ درگزر کریں ان لوگوں سے کہ جو اللہ تعالیٰ کے دنوں کی امید نہیں رکھتے، جن کو کوئی اس بات کا احساس نہیں ہے کہ جیسا دن قوم نوح پر آیا تھا عذاب کا، جیسے دن عذاب کے قوم ہود پر آئے تھے، جیسے زلزلے کا دن آیا تھا قوم ثمود پر اور قوم شعیب پر علیہ السلام، اسی طرح سے ان پر بھی وہ دن آ سکتا ہے. تو اے نبی کہیے اہل ایمان سے کہ وہ درگزر کریں، ابھی مکی دور ہے، ابھی مکی دور میں جنگ کی اجازت نہیں ہے، ابھی تو یہ ہے کہ درگزر کرو بلکہ برائے کا جواب اچھائی سے دو. تو اے نبی کہیے اہل ایمان سے کہ چھوڑ دیں ان لوگوں کو، درگزر کریں ان سے کہ جو اللہ تعالیٰ کے دنوں کا خوف نہیں رکھتے، لیجزی قوما بما کانوا یکسبون، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک قوم کو بدلہ دے اس کمائی کا جو کہ وہ کر رہی ہے. من عمل صالحا فلنفسه، یہ مضمون قرآن پاک میں بار بار آ رہا ہے کہ جس کسی نے اچھا عمل کیا اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا. آپ نے مشقت اٹھائی ہے اس کا ثواب آپ ہی کو ملے گا. آپ اپنی مشقت کا ثواب کسی اور کو اسال نہیں کر سکتے کہ بھائی یہ مشقت میں نے اٹھائی ہے اس کا ثواب فلاں کو مل جائے. نہ آپ اسال ثواب کر سکتے ہیں نہ اسال عذاب کر سکتے ہیں، کہ آپ نہ یہ کر سکتے ہیں کہ اچھا میں نے نماز پڑھی ہے مجھے اس کا ثواب نہ ملے، یہ ثواب فلاں کو مل جائے. اور نہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اچھا میں نے شراب کی ہے اس کا گناہ مجھے نہ ملے، اس کا اس کو مل جائے. یہ ساری باتیں ہماری اپنی گھڑی ہوئی ہیں. ہاں یہ میں نے کیا تھا آپ کو جو چیز ثابت ہے وہ یہ ہے، اچھا عمل کیا ہے آپ نے اس کا ثواب آپ ہی کو ملے گا، وہ آپ کا عمل ہے. اس عمل کے بعد اللہ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مرحومین کی بخشش فرما دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے. فرمایا من عمل صالحا فلنفسه، جس کسی نے اچھا عمل کیا بس وہ عمل کرتا ہے اپنے ہی لیے. ومن اساء، اور جس نے برائی کی فعلیہا، تو وہ اسی پر پڑے گی. ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے. صدقہ جاریہ والا کام کر جائیے تو ہاں آپ کو عمل کی بھی وہ کنٹینیویشن ہے، آپ نے اپنی اولاد کو اچھی تربیت کر دی، حدیث میں ہے کہ اولاد نیکیاں کرے گی اس کو بھی ثواب ملے گا اور آپ کے کھاتے میں بھی اجر جائے گا. اور خدا نہ خاص کا گناہ جاریہ شروع کر دیا، کوئی غلط کام شروع کر کے چلے گئے، غلط بدعت، کوئی غلط رسم اور کوئی بہودگی کا کام شروع کر گئے، تو جب تک گناہ ملتا رہے گا اس گناہ کرنے والوں کو گناہ آپ کو بھی ملے گا. آپ خود گھر کے اوپر کنیکشن لگا کے کیبل کا، اب اس کے بعد اولاد اس کے ذریعے سے گندگی دیکھ رہی ہے اور آپ مر گئے تو جب تک اولاد گندگی دیکھے گی آپ کے کھاتے میں گناہ جاتا رہے گا. اور اگر آپ گھر میں کوئی اچھی چیز شروع کر گئے, کوئی گھر میں درس قرآن کا سلسلہ شروع کر گئے, آپ کے بعد بھی گھر میں درس قرآن کا سلسلہ چلتا ہے, آپ کو مرنے کے بعد بھی اس کا اجر ملتا رہے گا. تو یہ تو ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ انسان عمل کر کے اور کہے کہ اس عمل کا ثواب مجھے نہ ملے, بلکہ یہ کہ فلاں کے کھاتے میں چلا جائے. یہ تصور ہمارا اپنا بنایا ہوا ہے. ومن اساء فعلیہ, جس نے برا عمل کیا اس پر پڑے گا. ثم الی ربکم ترجعون, اور پھر تو اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے. ولقد آتینا بنی اسرائیل الکتاب, اور ہم نے بنی اسرائیل کو دی تھی کتاب. والحکمہ, اور ہم نے ان کو حکومت بھی دی تھی. والنبوہ, اور نبوت بھی دی تھی. ورزقناہم من الطیبات, اور ہم نے انہیں رزق دیا تھا پاکیزہ چیزوں میں سے. وفضلناہم علی العالمین, اور ہم نے انہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی. وآتیناہم بینات من الامر, اور ہم نے ان کو احکامات میں سے واضح تعلیمات, واضح ہدایات دی تھی. فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیاً بینہم, تو انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد ان کے پاس صحیح علم آ چکا تھا آپس کی زدم زدہ کی وجہ سے, اپنی اپنی چودراہٹیں قائم کرنے کے لیے. اگر سب کے سب لوگ متحد ہو جائیں تو چودھری ایک ہی ہوگا, تو پھر ہر ایک کی چودراہٹ تو باقی نہیں رہے گی. تو نفرتیں پھیلانے والے, تعصبات پھیلانے والے, وہ چاہتے ہیں کہ نفرتیں برقرار رہیں, اور ان ایشوز پر تقریریں کرو, نفرتیں پیدا کرو دوسرے گروہوں کے خلاف تاکہ اس سے تمہاری چودراہٹ قائم رہے. امت کو جوڑنا اور امت کے درمیان اختلافات کم کرنا, اس کی طرف توجہ کم ہوتی ہے. اور زیادہ تر جو ہے وہ گفتگو ہوگی, تقریریں ہوں گی, کس موضوع پر ہوں گی, اپنی طرف سے کچھ غلط باتیں منسوخ کر دیں کسی فرقے کے ساتھ, اور اس کے بعد اس پر جو چان ماری ہو رہی ہے, پھر اس کے بعد ان کے اوپر تنقیدیں ہو رہی ہیں اور عوام کو مستعل کیا جا رہا ہے. جتنے فرقہ وارث پھیلانے والے مولوی ہیں, آپ کو نظر آئے گا ان کی حرکتیں یہی ہوتی ہیں کہ وہ آئیں گے اور اس کے بعد دھار دھار کر چیخ چیخ کر وہیں بیٹھ کر جو ہے وہ ممبر پر یا جو ہے وہ اسٹیج پر دھمکیاں دیتے رہیں گے مخالف فرقے کو, اور اس کے بعد آگ لگا کر چلے جائیں گے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ان کی چودراہٹ اسی طرح سے قائم رہتی ہے. اور اگر امت کو جوڑ دیں گے اور اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے پھر انہیں کون پوچھے گا؟ تو فرمایا کہ انہوں نے اختلافات نہیں کیے مگر آپس کی زدم زدہ کی وجہ سے, یعنی اپنے غلبے, اپنی فوقیت کے لیے. ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ, بے شک نبی آپ کا رب ان کے درمیان فیصلہ کرے گا روز قیامت. فیما کانوا فیہ یختلفون, ان باتوں کے بارے میں کہ جن میں وہ اختلاف کر رہے تھے. ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فتبعها, اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو رکھا ہے اپنے حکم سے ایک شریعت پر, بس آپ اس شریعت کی پیروی کیجیے, اس کی اتباع کیجیے. ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون, اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں جو کچھ نہیں جانتے. یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ دنیا میں دو ہی اطاعتیں ہو رہی ہیں, تیسری اطاعت کوئی نہیں ہے, یا اللہ کی اطاعت ہے اور یا پھر خواہش نفس کی اطاعت, اور کوئی اطاعت نہیں ہے. لہذا فرمایا کہ شریعت کی اطاعت کیجیے, اطاعت نہ کیجیے ان کی خواہشات کی. رب چاہے زندگی بسر کرنی ہے, من چاہے زندگی بسر نہیں کرنی. دنیا میں دو ہی طرح کے لوگ ہیں, ایک وہ ہے جو کہ شریعت پر عمل کر رہے ہیں ہر معاملے میں, اور دوسرے وہ ہیں جو کہ اپنی مرضی کے مطابق, ہاں جمعے کی نماز پڑھ لیتے ہیں, ہفتے میں ایک ہی دن نہ پڑھ لیتے ہیں, لیکن پنج وقت نماز نہیں. یہ ذرا مشکل ہے, ذرا ابھی اتنی ہمت نہیں ہے, یہ بات انشاءاللہ کریں گے, ابھی نہیں بعد میں کر لیں گے. اور خطبہ پڑھانے کے مولوی صاحب سے نکاح کے موقع پر دونوں مولوی صاحب کو بلا لیا تو خطبہ مسنون ہوگا, باقی اس کے علاوہ مہندی بھائیوں یہ جو بھی رسم و رواج ہے, ارے خوشی کا موقع ہے کہ تو آتا ہے, بار بار تھوڑی آتا ہے خام کا. اس میں بھی اب تم نے جو ہے وہ شروع کر دی شریعت کی باتیں اور مولوی پن دکھانا شروع کر دیا, وہاں سب کچھ کریں گے. اور ایک صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ سب گناہ معاف کر دے, لہٰذا اگر شادی بیاہ کے موقع پر ہم کچھ کام کر بھی رہے غلط تو کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا قرآن پاک میں کہ شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا. وہ بات انہوں نے کیوں کہ اس لیے کہ وہ بھارت مقصد کے اعتبار سے بڑے کٹر قسم کے بھابی تھے. تو میں نے کہا کہ آپ ہی حرکت کر رہے ہیں اور آپ کا ہی سب کچھ ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی اللہ شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کر دے گا. تو یہ اصل میں ہمارا سوچ ہے. ہم مسجدوں میں آ کر تو جھگڑتے ہیں کہ یہ بھابی ہے, یہ جو بندی ہے, برینڈی ہے, لیکن مسجد کے بعد سب ایک ہی ہیں. ہر ایک کے گھر میں فلمیں ہیں, ڈرامے ہیں, ہر ایک کے یہاں مہندی ہے, شادی بیاہ کے موقع پر چراغا بھی ہے, ہندوانہ رسومات بھی ہیں, وہاں بالکل کامل ہمارے اتفاق اور اتحاد ہے. فرمایا اے نبی ہم نے آپ کو اس کے بعد اپنے حکم سے ایک شریعت پر رکھا ہے، بس اس کی پیروی کیجئے۔ ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون، اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں جو کچھ نہیں جانتے۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، بے شک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ کے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، اور بے شک جو ظالم ہیں ان میں سے بعض بعض کے ساتھی ہوں۔ واللہ ولی المتقین، اور جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ متقیوں کا ساتھی ہے، متقیوں کا پشت پناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں متقی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ، یہ ہے ہدایت لوگوں کی، یہ ہے لوگوں کی آنکھیں کھول دینے والی ہدایت۔ بصائر، بصیرہ کہتے ہیں وہ دلیل جو انسان کی آنکھ کھول دے، انسان کو بالکل جو ہے وہ واقعتا اس پر حق کو منکشف کر دے۔ تو هذا بصائر للناس، یہ باتیں لوگوں کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہیں۔ وہدن، اور یہ ہدایت ہے۔ ورحمت لقومی یوقنون، اور یہ رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنا چاہے۔ اب یہ مضمون تیسری بار آ رہا ہے، پہلے بار آیا تھا سورہ صاد میں، پھر ہم نے کل پڑھا سورہ مومن، تیسری بار آ رہا ہے۔ فرمایا ام حسب الذی نشرہ السیئات، ام حسب الذی نشرہ السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا خیال کرتے ہیں وہ لوگ، کیا گمان کیا ان لوگوں نے جو کہ برائیوں کا ارتکاب کر رہے ہیں، کیا ہم ان کو برابر کر دیں گے ان کے جو ایمان لائے اور جو اچھے اعمال کر رہے ہیں، سواء محیاہم و مماتہم، کیا ان کا جینا اور مرنا برابر ہو جائے گا، سا ما یحکمون، برے فیصلے ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ یہ جو شیطان پچی پڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑا غفور ہے، بہت رحیم ہے، اور وہ معاف کرنے والا ہے، وہ معاف کر دے گا۔ اور لہذا اس دھوکے کی وجہ سے انسان گناہ پہ گناہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اس نے معاف کر دیا رشوت دینے والے کو بھی۔ اور ایک آدمی جو رشوت نہیں لینا بیچارہ اور بڑی مشکل کے ساتھ دو وقت کی روٹی پوری کر رہا ہے، اس کو بھی اللہ نے معاف کر دیا، تو اس کا مطلب یہ برابر ہو گیا، پھر آپ رشوت لیں یا نہ لیں، اللہ نے سب کو برابر کر لیا، کیونکہ اللہ بڑا غفور اور رحیم ہے، لہٰذا وہ سب کو معاف کر دے گا۔ تو یہ تصور غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکوکاروں کو نوازے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بدکاروں کو ان کے جرائم کی سزا دے گا۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مجرموں کو فرما برداروں کو برابر کر دیں گے؟ مالکم، تمہیں کیا ہوا ہے؟ کئی پتا آپ کو مون، تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جو آگے دوسروں کا دل دکھائے، اور جو ظلم کرے، زیادتی کرے، دھاندیاں کرے۔ اور ایک شخص وہ ہے جو کہ بچ بچ کے چل رہا ہو اور ہر وقت شریعت کے حوالے سے حساس ہو، کیا دونوں برابر ہو جائیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ فرمایا ہم حسب الذی نشرہ السیئات، وہ لوگ جو کہ لوٹ گھسوٹ کر رہے ہیں، جو دوسروں کا خون چوس رہے ہیں، جو دوسروں کے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، انہوں نے کہا یہ سمجھا ہے ہم ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا ہم ان کو برابر کر دیں گے ان کے جو کہ ایمان لائے اور جو اچھے اعمال کر رہے ہیں، سواء محیاہم و مماتہم، ان کا جینا اور مرنا برابر ہو جائے گا، سا ما یحکمون، بہت ہی برے فیصلے ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ بخلق اللہ السماوات والارض بالحق، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے آسمانوں کو زمین کو حق کے ساتھ، ہر چیز با مقصد ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی با مقصد ہیں۔ ان احکامات پر عمل کرو گے اللہ تعالیٰ نوازے گا، نہیں کرو گے وہ انجام بد سے دوچار ہوگے۔ فرمایا اللہ نے بنایا آسمانوں کو زمین کو با مقصد، ولی کلہ کل نفس بما کسبت، اور تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جان کو بدلہ دے جو اس نے کمایا ہے، اچھی کمائی اچھا نتیجہ، بری کمائی برا نتیجہ۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا اے نبی آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ ہم شرک فتوے لگاتے ہیں ان لوگوں پر جو مزاروں پر جاتے ہیں اور جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں، بلا شبہ وہ بھی شرک کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آج ہماری اکثریت یہ شرک کر رہی ہے کہ اس کا معبود اللہ نہیں ہے، اس کا معبود اپنی خواہشات سے نفس ہے، جو جی میں آتا ہے وہ کر رہا ہے۔ نفس ماں ہم کم ترس فرعون نہیں، لیکن اڑا اور ہیرا اور نہیں، ہمارا یہ نفس فرعون سے کسی طرح کم نہیں ہے۔ فرعون کے پاس لاؤ لشکر تھا، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، اس کے پاس لشکر نہیں ہے، لہذا دعویٰ تو نہیں کر رہا خدائی کا، لیکن اس کی سوچ بالکل فرعون کی طرح ہے، نہیں مانوں گا میں اللہ کا حکم ہوں، آتی رہے فجر کی اذان کی آواز، میں تو سوتا رہوں گا اس وقت، اور یہ ہے کہ جو میرے جی میں آئے گا وہ میں کروں گا۔ تو فرمایا نبی کہ آپ نے اس کو دیکھا کہ جس نے اپنا معبود اپنا الہ بنا لیا ہے اپنی خواہش نفس کو. وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے, حوث چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویر, تو یہ شرک ہماری اکثریت کر رہی ہے. جہاں ہم نے شریعت کے خلاف کوئی عمل کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا نہیں مان رہے, ہم اپنے نفس کو بڑا مان رہے ہیں. جو نفس کی خواہش ہے ہم اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں. اے نبی, کیا آپ نے اس کو دیکھا کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ وَأَذَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِ, اور اللہ نے اس کو باوجود علم ہونے کے گمراہ کیا. علم اگر حاصل کیا جائے ہدایت کی نیت سے, یہ علم ناپے ہے, اور اگر علم خدا نہ خواستہ حاصل کیا جائے تو دنیا داری کے لیے, تو یہی علم انتہائی خطرناک بلکہ مضر ہے, قیامت کے دن مصیبت بن جائے گا. اللہ پوچھے گا جو علم حاصل کیا اس پر تم نے کتنا عمل کیا. تو علم آج ہمارے پاس دونوں اعتبارات سے, ایک ہمارے ہاں جدید علوم ہے, سائنسی علم ہے, اس علم کے ذریعے سے ہم نے اس کائنات کو واقع تسخیر کیا ہے. اور وہ جو آیت ہے کہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض, اس آیت کے مطابق ہم نے اس کائنات میں نہ جانے کیا کیا چیزیں ایکسپلور کی ہیں, اور کیسی کیسی پھر ہم نے انوینشنز اور ایجادات کی ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس کے باوجود ہم گمراہ ہیں. ہماری اکثریت جدید علوم رکھنے والی اور جدید سائنسی تحقیقات کرنے والی وہ گمراہ ہے. میں نے آپ کو اقبال کا شعر سنائے تھے کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کرنا تھا, اپنی حکمت کے خم و پیج میں الجھا ایسا آج تک پیسہ نفو ضرر کرنا تھا. جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا, زندگی کی شب تاریخ سحر کرنا سکا. یہ ہمارے سائنسدانوں کا, ہمارے سائنسدانوں کا عالم ہے. انہوں نے ایٹم کو دیکھا, ایٹم کی صلاحیت کو دیکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے ایلیمنٹس بنائے ہیں, ہر ایلیمنٹ کا ایٹم الگ, اس کی اپنی خاصیت ہے. کیا یہ خاصیت خود بخود پیدا ہو گئی؟ کیا کلورین میں یہ خاصیت خود پیدا ہوئی ہے؟ کیا سوڈیم میں یہ خاصیت خود پیدا ہوئی ہے؟ اور پھر جو ایٹمی قوت اور اس کے حوالے سے جو پھر اس وقت ایک بڑی تباہی وہ ہمارے سروں پر کھڑی ہے ان ایٹمی ہتھیاروں کی وجہ سے, تو یہ ساری کی ساری قوتیں آخر کس نے رکھی ہیں؟ اللہ نے رکھی ہیں. لیکن یہ ہے کہ سب کچھ دیکھا لیکن اس کو اللہ نظر نہ آیا. دوسری طرف ہمارا پھر معاملہ ہے دینی علم کے اعتبار سے بھی. بلا شبہ علماء حق بھی ہیں, اور وہ علماء ہیں کہ جو واقعتا اللہ سے ڈرنے والے ہیں. انما یخشی اللہ من عباده العلماء, لیکن ایسے بھی آپ کو ملیں گے درباری قسم کے عالم ہر دور میں ہوتے ہیں, جو کہ علماء حق کے خلاف فتوے دے کر ان کو کوڑے لگواتے رہے. امام حنبل کو کوڑے لگوائے, امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں ڈلوا دیا, امام مالک کا چہرہ سیاہ کروا کے اور جو ہے وہ ان کو پورے مدینے میں کش کرایا گیا. اور کن کے فتووں پر؟ درباری علماء کے فتووں پر. اور قرب قیامت کے حوالے سے اللہ کے رسول نے ہمیں آگاہ کیا تھا. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو بہت زیادہ بیان کرتے تھے اپنے شاگردوں کے سامنے, اس لیے کہ انہوں نے آگے چل کے عالم بننا ہے تاکہ وہ ہوشیار رہے. حدیث کیا ہے؟ جو شکو ان یاتیا علی الناس زمان, اس بات کا اندیشہ ہے کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ لا یبقی من الاسلام الا اسمہ, اسلام کے سوائے نام کے کچھ باقی نہیں رہے گا. نام ہوگا اسلام کا لیکن عمل صفر. ولا یبقی من القرآن الا رسمہ, قرآن سے رسم الخط کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہے گا. پورا قرآن یاد ہو جائے گا, حفظ ہو جائے گا, مفہوم کیا ہے اس کا علم نہیں ہوگا. کہ کیا مقصد کیا ہے اس کا؟ مساجدہم عامرۃن, مسجدیں ان کی ہوں گی آباد, وہی خراب من الہدا, لیکن وہ ہدایت سے خالی ہوں گی. وہاں کچھ اور ہی بیان ہو رہا ہوگا, کسے کہانیاں اور جو ہے وہ کرامات اور نہ جانے کچھ سیاسی مسائل وغیرہ, لیکن قرآن کا بیان, ہدایت کا بیان وہاں پر نہیں ہوگا. اور اب جو آخری الفاظ ہیں وہ کیا ہیں؟ علماؤہم شر من قاطع عظیم السماء, ان کے علماء آسمان کے نیچے کی بدترین مخلوق ہوں گے. من عندہم تخرج الفتنہ وفیہم تعود, انہی سے فتنے نکلیں گے, انہی میں لوٹ جائیں گے, سوائے فتنے اٹھانے کے کام ہی نہیں ہوگا. آج جتنی ہمارے شرکا واریت پھیلی ہے اور جو نفرتیں ہیں, اور اس بنیاد پر جو خون ایک دوسرے کا ہم پینے کو تیار ہیں, خون کرنے کو تیار ہیں, یہ کس نے پھیلائی ہیں نفرتیں؟ عوام کو کس نے بھڑکایا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر؟ وہی ہے علماء سو. بلا شبہ میں نے کیا کہ علماء حق سے یہ سرزمین اور یہ دنیا کبھی خالی نہیں رہے گی. وہ بھی موجود ہیں جو امت کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں, جو امت کو آخرت کی فکر کی طرف مائل کرتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ بہرحال بدقسمتی سے اس وقت اکثریت کا معاملہ یہی ہے اور انہی کا جو ہے وہ اس وقت راج ہے, جس کی وجہ سے آپس میں شدید قسم کی نفرتیں ہیں, ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہوں. تو فرمایا وہ اضلّہ اللہ علی علم, اور باوجود علم کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو گمراہ کر دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے, ایسا علم کہ جس پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور وہ علم خالص اللہ کی رضا کے لیے, اس میں دکھاوا اور اس میں کوئی اپنا روب علمی روب قائم کرنا تاکہ لوگ کہیں کتنا بڑا یہ عالم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان خرافات سے محفوظ فرمائے. فاض اللہ اللہ علی علم, اور اللہ نے اس کو بھٹکا دیا باوجود علم کے. وختم علی سمعہ وقلبہ, اور اللہ نے مہر کر دی اس کی سماعت پر اور اس کے دل پر. وجعل علی بصرہ غشاوہ, اور اللہ نے اس کی نگاہوں پر ڈال دیا پردہ. فمن یهدیہ من بعد اللہ, تو اب اللہ تعالیٰ کے بعد اسے کون ہدایت دے سکتا ہے؟ افلا تذکرون, کیا تم اس سے سبق حاصل نہیں کرتے؟ وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا, اب یہ آ رہی ہے دہریت کہ جس میں ایک آدمی کہے کہ کوئی نہ خالق ہے نہ کائنات کو چلانے والا ہے, یہ نظام خود بخود چل رہا ہے. بس خالق کا بالکل سرے سے انکار کرتا ہے, ایک ہے شرک, جہاں خالق ہے کائنات اس نے بنائی ہے لیکن اب اس نے اپنے ساتھ کچھ ہستیوں کو شریک کر لیا, یہ شرک ہی ہے. اور ایک ہے دہریت جو اب آ رہی ہے. فرمایا وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے مگر دنیا کی زندگی. آج کی مغربی سوچ وہ بالکل اسی کے مطابق ہے. مغرب کے اندر خدا کا بحث کہتے نہ انکار کرتے نہ اقرار کرتے ہیں. ہم تو اسی چیز کا اقرار کریں گے جس کو ہم ویریفائی کر سکیں, تو اب اللہ کو کیسے ویریفائی کریں گے؟ لہذا بظاہر تو یہ اتنا انکار ہے نہ اقرار ہے, لیکن جب آپ نے خارج بحث کر دیا تو یہ انکار ہی ہے. وہ کہتے ہیں وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا, یہ نہیں ہے مگر دنیا کی زندگی. نموت ونحیا, ہم خود ہی مرتے اور ہم خود ہی جیتے ہیں. وما یهلکنا الا الدهر, اور ہمیں نہیں ہلاک کرتا مگر یہ ایک زمانہ. یہ سارا کام خود بخود ہو رہا ہے, کوئی نہ خالق ہے. جو دارون نے چوری پیش کی تھی, انتہائی گمراہ کن چوری, وہ چوری یہ تھی کہ انسان خود بخود ہی وجود میں آیا ہے اور ہر چیز میں ایک ترقی کی خواہش ہوتی ہے, لہذا کیڑے سے رستہ رستہ جو ہے وہ خواہش کرتے کرتے اعلیٰ سے اعلیٰ کی, انسان پھر جو ہے وہ کیڑے سے جانور بنا اور جانور سے پھر وہ انسان بن گیا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اس چوری کو کئی اینگل سے خود یورپ کے اندر ریجیکٹ کر دیا گیا, لیکن بدقسمتی سے اس کے اثرات یورپ پر ہیں, بڑے گہرے اثرات ہیں. اور اس کی دو بڑی بڑی خرابیاں آج یورپ میں کر رہے ہیں. ایک یہ ہے کہ ہم خود وجود میں آئے ہیں, کوئی خالق نہیں ہے, مادر فدر آزاد, اب جو چاہے کرتے رہیں گے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے خود, لہذا کوئی شریعت کوئی ضابطہ کوئی قانون اس کی کوئی پاس کاری نہیں. دو مردوں کی شادی بھی جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ کوئی نکاح طلاق کی بھی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ ہم جانوروں سے ارتقا کر کے انسان بنے ہیں. کیا جانوروں کے اندر کوئی نکاح کا اہتمام ہوتا ہے؟ اور کیا جانوروں میں کوئی محرم نہ محرم کی تمیز ہوتی ہے؟ لہذا جنسی اعتبار سے گندگی کا ڈھیر بنا ہوا ہے یورپ, اور وجہ یہی ہے کہ ساری غلط سوچ وہاں پر یہ رفتہ رفتہ جانوروں کے اندر سرایت کر گئی. فرمایا وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا, وہ کہتے ہیں نہیں ہے مگر دنیا کی زندگی. نموت ونحیا, ہم خود ہی مرتے ہیں خود ہی جیتے ہیں. وما یهلکنا الا الدهر, اور ہمیں ہلاک نہیں کرتے کرتا مگر زمانہ. وما لهم بذلك من علم, اور ان کے پاس اپنے نظرے کے لیے کوئی علم نہیں ہے. ان هم الا یظنون, وہ نہیں ہے مگر گمان کرنے والے, بس وہ گمان کی بنیاد پر ایسے نظریات پیش کریں گے. دلیل نہیں ہے کہ نظریہ آیا کہاں تھا. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ, اور جب ان پر ہماری واضح آیتیں پڑھی جاتی ہیں. مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ, تو ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی. إِلَّا أَن قَالُوا تُو بِآبَائِنَا, وہ کہتے ہیں اچھا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے تو ایسا کرو کہ ہمارے آبا و اجداد کو لے آؤ, ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے لے آؤ. ان کنتم صادقین, اگر تم واقعی سچے ہو. قل, اے نبی آپ انہیں کہیے, اللہ یحییکم, اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ کرے گا, اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ رکھتا ہے. ثم یمیتکم, پھر وہ تمہیں موت دے گا. ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ, پھر وہ تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن, کہ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. ولکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن لوگوں میں سے اکثر جانتے نہیں. وللہ ملک السماوات والارض, اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ, اور جس روز قیامت قائم ہوگی اس روز یہ جھوٹے خسارے میں جائیں گے. وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً, اے نبی آپ دیکھیں گے ہر امت کو کہ وہ گری پڑی ہے گھٹنوں کے بل. كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا, اور ہر امت کو بلایا جائے گا اس کی کتاب کی طرف, یعنی ان کے نام اعمال کی طرف. الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, آج کے دن تم بدلے میں دیے جاؤ گے وہی عمل جو تم کرتے رہے. پھر دیکھیے صالح ثواب کا کیا تصور قرآن دے رہا ہے, الیوما تو زونا, آج کے دن تم بدلے میں دیے جاؤ گے, ماں کن تم تامل, وہی عمل جو تم خود کرتے رہے. حاضر کتاب ہونا ینسے کو علیکم بالحق, یہ ہماری کتاب ہے جو تمہارے اوپر بول رہی ہے حق کے ساتھ. یہ پہلے آیات متشابہات میں سے تھی, کتاب کا بولنا وہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کتاب کیسے بولے گی, لیکن اب ظاہری بات ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اب جب سے کیسے اور پھر ویڈیو کیسے اور سیڈیز اب یہ سب چیزیں بول رہی ہیں, بڑا ریکارڈ وہ بھی ہو سکتا ہے جو بول رہا ہوں. تو اب یہ آیت ہمارے لیے متشابہ نہیں رہی, محکم ہو گئی کہ ریکارڈ ایسا بھی ہو سکتا ہے جو باقاعدہ بولے. فرمایا ہذا کتابنا ینطق علیکم بالحق, یہ ہماری کتاب تم پر بول رہی ہے حق کے ساتھ. انا کنہ نستنسخ ما کنتم تعملون, بے شک ہم لکھ لیتے تھے جو بھی تم عمل کر رہے ہوتے تھے. فام الذین آمنوا وعملوا الصالحات, تو وہ لوگ جو کہ ایمان لائے اور جو اچھے عمل کر رہے ہیں. فیدخلہم ربہم فی رحمتہ, بس ان کو ان کا رب داخل کرے گا اپنی رحمت میں. ذالک ھو الفوز المبین, اور وہی ہے واضح کامیابی. فام الذین کفروا, اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. افلم تکن آیاتی تتلی علیکم فاستکبرتم, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا تم وہ لوگ نہیں ہو کہ جب تم پر میری آیت تلاوت کی جاتی تھی تو تم تکبر کرتے تھے. وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ, اور تم مجرم لوگ تھے. وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ, اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا, اور قیامت اس کے آنے میں کوئی شک نہیں. قُلْتُمْ, تو تم یہ کہا کرتے تھے. مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ, ہم نہیں جانتے کیا ہے قیامت. إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا, ہم اس کے بارے میں گمان سا تو رکھتے ہیں, ہاں شاید قیامت ہو جائے. یہ ضمیر ہمیں برائی پر ٹوکتا ہے اور اچھائی پر شاباش دیتا ہے, شاید ہو جائے. اتنا ظلم و الا ظن, ہم اس کے بارے میں کچھ گمان سا تو رکھتے ہیں. وما نحن بمستیقنین, اور ہم اس کے بارے میں یقین نہیں رکھتے. یہ آج ہماری بھی اکثریت کا معاملہ ہے, تو اسے آخرت کا یقین حاصل نہیں ہے. اگر یقین حاصل ہوتا تو ہمارا معاشرہ اتنا کرپٹ نہ ہوتا. تو بتا لہم سیئات ما عملوا, اور ان کے سامنے ظاہر ہو جائیں گی وہ برائیاں جو انہوں نے کی ہیں. وہاں کا بھی ہمت کام بھی استاد, اور انہیں وہی چیز گھیر لے گی جس کو وہ مذاق سمجھتے تھے, جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. وقیل اليوم ننساکم, اور کہا جائے گا کہ آج کے دن ہم نے تمہیں فراموش کر دیا ہے, نظر انداز کر دیا ہے. کما نسیتم لقاء یومکم ھذا, جیسے کہ تم نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا. آج ہماری اکثریت قیامت کے دن کی ملاقات کو بھلائے ہوئے ہیں. جو ہمارے معاشرے کا رنگ رنگ ہے, جو بہیائیاں ہیں, جو یہاں پر لوٹ مار ہے, جو دھوکہ دہی ہے, جس طرح کے فریب ہیں, ہمیں کوئی یقین نہیں کہ حساب کتاب بھی ہونا ہے, اللہ کے سامنے حاضر بھی ہونا ہے. تو فرمایا کہ آج کے دن ہم نے تمہیں نظر انداز کر دیا. کما نسیتم لقاء یومکم ھذا, کہ جیسے تم نے اس دن کی ملاقات کو بلا دیا تھا. فما واکم النار, اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے. وما لکم من ناصرین, اور کوئی تمہاری مدد کرنے والوں میں سے نہ ہوگا. ذالکم بانکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا, ایسا اس لیے ہوا کہ تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو مذاق سمجھا. تم نے ان آیات کا کوئی نوٹس نہیں لیا, اس کے مطابق تم نے اپنی زندگی کے رخ کو تبدیل نہ کیا. وغرتکم الحیات الدنیا, اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالا. آج ہماری اکثریت جو قرآن کو سننے والی ہے, وہ عملی طور پر دین کی خدمت کی طرف کیوں نہیں آتی, اور آتے بھی ہیں تو فعال کیوں نہیں ہوتے؟ صرف اور صرف دنیا داری ہے. اگر دین کے لیے وقت دیں گے تو دنیا کے اندر لازمن کمی آئے گی. لہذا یہ دنیا کی محبت ہے کہ اس کی وجہ سے ہم دین کے تقاضے سمجھنے کے باوجود, قرآن کو بار بار سننے کے باوجود, ہم دین کی خدمت کے لیے فعال نہیں ہوتے. تو وجہ کیا ہے؟ یہ ہماری دنیا داری ہے. بات آتی مجھ سے کہتے ہیں میں 5 سال سے دورہ تن میں قرآن سن رہا ہوں. اللہ کے بندے سن رہے ہو تو اس کے بعد تمہاری زندگی پر کیا اثر اس کا پڑا؟ کیا تم صرف سن رہے ہو ذہنی عیاشی کر رہی ہے؟ جب تمہیں تراویح پڑھنے کا مزہ نہیں آتا, لہٰذا تم یہاں جاتے ہو تو اپنے گربان میں جھانک کر دیکھو, تم بار بار قرآن کے احکامات کو سن رہے ہو, اس کے بعد تم نے دین کی خدمت کی طرف کیا پیش کرنے کی ہے؟ یہ دین کا صرف تراویح پڑھنے کا نمازیں پڑھنے کا تمہیں حکم دیتا ہے؟ یہ دین کہتا ہے کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں اللہ نے لوگوں کی رہنمائی کیوں اٹھایا؟ نیکی کا حکم تو برائی سے روکو. یہ دین تم سے کہتا ہے نقیم الدین، اس دین کو قائم کرو، ولا تفرقوا فیہ، اس بارے میں کسی اختلاف میں مت پڑو. وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسے کہ جہاد کرنے کا آتا. لیکن یہ ہے کہ وہ صرف سن لینا ہے اور سننے کے بعد اپنے وہ دنیا کے دل دے. تو فرمایا وغرتکم الحیات الدنیا، تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا. فالیوم لا یخرجون منہا، بس آج کے دن نہ وہ جہنم سے نکلیں گے، ولا هم یستعتبون، اور نہ انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ اللہ کے غصے کو اطاعت کو دور کر سکیں، انہیں کسی قسم کی مرضی اپیل کی اجازت نہیں ہوگی. فللہ الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے شکر ہے جو کہ رب ہے آسمانوں کا بھی اور رب ہے زمین کا بھی اور تمام جہانوں کا بھی رب. بلہ الکبریاء فی السماوات و الارض، اور اسی کے لیے ہے بڑائی آسمانوں میں اور زمین میں. وہو العزیز الحکیم، وہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے کمال حکمت والا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الاعقاف، حامیم حروف مقطعات، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اتارا جانا ہے اس کتاب کا اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے کمال حکمت والا. ما خلقنا السماوات والارض وما بینهما الا بالحق، ہم نے نہیں بنایا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بغیر باب مقصد، ہر چیز اس کائنات کے اندر کسی مقصد کے تحت بنی ہے. واجل مسمی، اور ایک طے شدہ مدت تک کے لیے. ہر چیز پانی ہے، ہر چیز پر زوال آئے گا. کل من علیہا فان، اللہ دین کفر ہو، لیکن وہ لوگ کے جنہوں نے کفر کیا. اما ام ذرو مورسون، وہ اس چیز سے جس سے انہیں خبردار کیا جاتا ہے اعراض کرنے والے ہیں. قل ارائیتم، اے نبی ان سے کہیے کیا تم دیکھتے ہو. ما تدعون من دون اللہ، کہ تم جن ہستیوں کو اللہ کے سوا پکارتے ہو. ارونی، مجھے دکھاؤ تو صحیح. ما ذا خلقوا من الارض، انہوں نے زمین میں کون سی چیز بنائی ہے. ام لہم شرک فی السماوات، اور کیا کوئی آسمانوں میں ان کا حصہ ہے آسمانوں کی تخلیق میں. ایتونی بے کتاب من قبل ہذا، میرے پاس لاؤ کتاب اگر کوئی اس سے پہلے نازل ہوئی تھی. ایتونی بے کتاب من قبل ہذا، میرے پاس اس سے پہلے کوئی کتاب لے آؤ. او اسارت من علم، یا یہ کہ کسی علم کے، الہامی علم کے، جو علم اللہ نے دیا تو اس سے کوئی آثار ہی لے آؤ. ان کم تم صادقین، اگر سچے ہو کہ کہیں اللہ نے کسی کتاب میں لکھا کہ میرے ساتھ کچھ اور ہستیاں بھی شریک ہیں اور ان کو بھی کوئی اختیار حاصل ہے اور تم ان سے بھی دعائیں کر سکتے ہو، تم ان کے مزاروں پر جا کر منتیں مانگ سکتے ہو، کیا کہیں میں نے یہ بات لکھی ہے. ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ، اس سے بڑھ کے گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارے. من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، کہ جو اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتا قیامت تک. پکار رہا ہے یا فلاں مدد، وہ مدد نہیں کر سکتا. ہوں فرمایا اس سے بڑھ کے گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا ہے. من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، کہ جو اس کے پکار کا جواب قیامت تک نہیں دے سکتا. وہم عن دعائہم غافلون، بلکہ وہ تو ان کی دعا سے غافل ہیں. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب لوگ جمع کیے جائیں گے. کانوا لہم اعداء، تو وہ ہوں گے ان کے دشمن. ہم تمہیں زندگی بھر توحید کی دعوت دیتے رہے، ظالم تم نے ہمیں اللہ کے ساتھ شریک کر دیا، ہماری قبروں کو تم نے شرک کا اڈا بنا دیا. تم وہاں کے دھمال ڈالتے رہے، تم وہاں کا ڈھول بجاتے رہے، تم وہاں کا چت اور بھنگ پیتے رہے. یہ جو سب اولیاء اللہ کے مزار پہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں آپ سب کے علم میں ہے. تم نے وہاں پر ان کو اپنی کمائی کا ذریعہ بنا لیا، بڑے بڑے مجاہد گردی نشین بیٹھے ہوئے ہیں اور مزاروں کی کمائی کھائی جا رہی ہے. تو فرمایا کہ جب قیامت کے دن لوگ جمع ہوں گے تو وہ ان کے دشمن ہوں گے. مقام ان کے عبادت ان کافرین، اور وہ ان کی عبادت کا کفر کریں گے. یہ جو تم نے نظر و نیاز ہمارے لیے کی تھی، اور جو چادر تم آ کے چڑھاتے تھے تم، اور جو تم وہاں سے اس کے لیے پیسے دیتے تھے اور ڈیگے چڑھاتے تھے، ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا. وہ ان کی تمام عبادت کا کفر کریں گے. اب یہ ہمارے یہاں بعض چیزیں بڑی اچھی تھیں اور انہوں نے عبادت کی شکل اختیار کر دی. یہ گیارہویں کیا تھی؟ بغداد میں چاند کی 10 تاریخ کو بعد نماز ظہر بیان ہوتا تھا شیخ عبد القادر جیلانی کا رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے بیان کے اندر تاثیر بہت تھی، بہت گداس تھا ان کی گفتگو میں، اور ان کی گفتگو سے ڈاکو بڑے بڑے عرصے تک ڈاکے ڈالنے والے وہ آ کر توبہ کرتے تھے. لہٰذا دور دراز سے لوگ آتے تھے بغداد میں چاند کی دستاریف کو, دن چڑھے گھروں سے چلتے, دو زمانے کی سواریاں جاری بات اس طرح کی درخواست ہوتی ہیں, صبح گھروں سے نکلتے زہر تک بغداد پہنچ جاتے. اس کے بعد پھر طویل ان کا باز و نصیحت اور سوال جواب ان سارا سلسلہ چلتا تھا. رات کو پھر لوگ ان کی خانقاہ میں ٹھہرتے تھے اور اس کے بعد صبح پھر اپنے مقامات واپس چلے جاتے. اب رات کو ٹھہرے ہیں تو رات ہماری ہے گیارہویں کی, لہذا ان کے لیے لنگر ہوتا تھا, کھانا ہوتا تھا مہمانوں کے لیے, صاحب خیر وہاں پر ان کے لیے اکرام کرتے تھے مسافروں کا. یہاں سے گیارہویں چلی ہے, یہ کوئی عبادت کوئی نیاز نہیں ہے, یہ گیارہویں ہوتی تھی ان لوگوں کے اکرام کے لیے جو مسافر دور سے آئے ہیں باز و نصیحت سننے. آج وہ باز و نصیحت بھی ختم, آج وہ گناہوں سے توبہ کرانے کا سلسلہ بھی ختم, اور کوئی رسم کے لیے آ رہے اس کو عبادت سمجھ لیا کہ گیارہویں ہے. تو لہذا وہ بزرگان دین وہ قیامت کے دن دشمن ہوں گے, بکانو لہم آدھا, وہ ان کے دشمن ہوں گے کہ ہم کیا کر رہے تھے اور تم نے اس کے بعد ہمارے اس پورے کے پورے طرز عمل سے تم نے کون سی چیز کر دی. بکانو بے عبادت ان کا آخرین, اور وہ ان کی عبادت کا انکار کرنے والے ہوں گے. بلدا تترا علیہم آیاتنا بینات, اور جب ان پر ہماری واضح آیتیں پڑی جاتی ہیں, قال الذین کفروا للحق لما جاءهم, تو کہتے ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا حق کے لیے جب سے ان کے پاس آیا, ہذا سحر مبین, ارے یہ تو واضح جادو ہے. ہم یقولون افترا, کیا وہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو محمد نے خود سے بنا لیا ہے. قل ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا, اے نبی ان سے کہیے اگر میں اس کو خود سے بنا لیتا تو تم اللہ کے سامنے مجھے میرے لیے کوئی بھی اختیار نہ رکھتے. یہ مضمون آگے چل کے ہم پڑھیں گے سورہ الحاقہ میں کہ ولو تقبل علینا بعض الاقاویل, اگر محمد نے اپنے پاس سے ہمارے پر کچھ باتیں گھڑ لی ہوتی, لا خزنا منہ بالیمین, ہم ان کو پکڑ لیتے دائیں ہاتھ سے, ثم لقطعنا منہ الوتین, اور پھر ہم ان کی رگے گلو کاٹ دیتے, فما منکم من احد او حاجبین, تم میں سے کوئی ہمیں ہمارے سامنے ان کو بچانے والا نہ ہوتا. تو فرمایا کہ نہیں, کسی کی ضرورت نہیں ہے جو ہماری طرف سے کچھ باتیں گھڑ کر اور وہ کہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. تو فرمایا قل ان استرایتہ, اے نبی کہیے اگر میں نے اس قرآن مجید کو خود سے بنایا ہوتا تو اللہ تعالیٰ مجھے سزا دیتا, میرا دائیں ہاتھ پکڑ لیتا, میری رگے گلو کاٹ دیتا, اور فلا تملکون لی من اللہ شیئا, اور تم اللہ تعالیٰ کے سامنے میرے بارے میں کچھ بھی اختیار نہ رکھتے, میرا کچھ تم بھلا نہ کر سکتے, مجھے نہیں بچا سکتے تم اللہ کی پکڑ سے. وہ عالم و بما تفیقون فیہ, میرا اللہ تعالیٰ خود جانتا ہے کہ تم کن باتوں میں لگے ہوئے ہو, کفا بہی شہید بینی و بینکم, وہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے, فہو الغفور الرحیم, وہ اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. قل ما کنت بدعا من الرسل, اے نبی سے کہیے کہ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں, میں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ بس پہلی مرتبہ رسالت کا منصب مجھے ملا ہے, میں نے کہا ہے کہ مجھ سے پہلے بھی رسول آتے رہے. یہ ہے کفر نفسی, ما کنت بدعا من الرسل وما ادری ما یفعل بی ولا بکم, اور نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا تمہارے ساتھ کیا ہوگا. میں نے کب کہا ہے کہ مجھے غیب کا علم ہے, مجھے غیب کا علم نہیں ہے, مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے. ان اتبعو الا ما یوحا الی, میں پیروی نہیں کر رہا مگر اس کلام کی جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے. وما انا الا نذیر مبین, اور میں نہیں ہوں مگر صاف صاف خبردار کرنے والا. قل ارائیتم, اے نبی ان سے کہیے کیا تم دیکھتے ہو, ان کان من عند اللہ, کہ اگر یہ قرآن واقعی اللہ کی طرف سے ہے, وکفرتم بہ, اور جبکہ تم نے اس قرآن کا کفر کیا ہے, وشاہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ, اور بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ اس کے مثل پر گواہی دے چکا ہے, فآمنا, پھر وہ ایمان لے آیا, مستکبرتم, جبکہ تم تکبر کر رہے ہو. اب یہ مشکل آیت میں سے, اس سے مراد بنی اسرائیل کا کون سا گواہ, اس لیے کہ سورت سے مکی اور یہود کے ساتھ اصل تو سامنا ہوا تھا مدینے میں جا کر, لیکن بہرحال ایک گمان کا ہے کہ چونکہ مکی دور میں بھی یہود سے اس معنی میں رابطہ تھا کہ مشرکین مکہ یہود کے پاس جاتے تھے اور کہتے تھے بھائی کوئی ایسی بات بتاؤ کہ جس سے ہم محمد سے امتحان لے سکیں. انہوں نے بتایا تھا کہ اچھا یہ پوچھو کہ بنی اسرائیل مصر سے نکلے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے, مصر میں آئے کیسے تھے؟ اس سوال کا جواب دیا گا سورہ یوسف میں. اچھا صاحب کہاں کون تھے یہ پوچھو محمد سے, ذوالقرنین کون تھے, روح کی حقیقت کیا ہے. تو بھارت ایک بالواسطہ یہود کے ساتھ معاملہ شروع ہو گیا تھا مکی دور میں بھی, اور جہاں یہود کے اندر اکثریت علماء کی دنیا دار تھی وہیں پر قرآن مجید کہتا ہے کہ ان میں کچھ علماء حق بھی تھے، انہیں میں عبداللہ بن سلام بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ممکن ہے کہ ان کی طرف اشارہ ہو کہ انہوں نے مشرکین مکہ کو بتایا ہو کہ نہیں تم ان کا امتحان لینے کی کوشش مت کرو، جو تم باتیں بتا رہے ہو وہ باتیں 100% سچے نبی کی نشانیاں ہیں، زیادہ وہ سچے نبی ہیں. تو ممکن ہے کہ یہاں اشارہ عبداللہ بن سلام کی طرف ہو. عبداللہ بن سلام خود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آئے تو میں فوراً ان کو دیکھنے کے لیے گیا، اور دیکھنے کے فوراً بعد جو ان کا پہلا تاثر تھا وہ یہ تھا کہ میں نے کہا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا نہیں ہو سکتا. یہ میرا پہلا تاثر تھا کہ یہ آدمی جھوٹا نہیں ہو سکتا. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے واضح ارشاد فرمایا، اس واضح میں آپ نے کیا بات ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا افسو سلام، آپس میں سلام کو خوب رواج دو، ایک دوسرے کو خوب سلام کیا کرو، واطعم الطعام اور ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرو، وصلوا الارحام اور جو رحمی رشتے ہیں خونی رشتے ہیں ان کا پاس کیا کرو، وصلوا والناس نعام اس وقت نماز پڑھا کرو جبکہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں، تہجد کا اہتمام کرو، تدخلوا الجنۃ بالسلام تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے سلامتی کے ساتھ. یہ روایت ہے مسلم شریف کی. تو یہ ان کا اپنا قول ہے کہ اتنی اعلیٰ نصیحتیں کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آنے کے بعد، اور میں نے چہرہ دیکھ کر کہا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، تو غالباً انہی کی طرف اشارہ ہے. فرمایا وشاہدہ شاہدم من بنی اسرائیل علی مثلہ، اور گواہی دے چکا ہے ایک گواہی دینے والا بنی اسرائیل میں سے علی مثلہ اس قرآن کے مثل پر. قرآن کا مثل تورات، تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، تو تورات کی بنیاد پر وہ گواہی دے چکے ہیں کہ محمد نبی برت ہیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے. اور فآمنا پھر وہ تو ایمان لے آئے، واستکبرتم جبکہ تم تکبر کر رہے ہو، ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. فقال الذین کفروا للذین آمنوا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں کے بارے میں جو کہ ایمان لائے، لو کان خیرن اگر یہ قرآن واقعی کو خیر ہوتا تو بلائی ہوتی، ما سبقونا الیہ تو ہم وہ لوگ ہم سے پہلے اس کی طرف آگے نہ بڑھتے، ہم خود آگے بڑھ کر قرآن کو قبول کر لیتے. یہ قرآن کے اندر کچھ ہے ہی نہیں، یہ تو اساطیر الاولین ہے. اگر یہ قرآن واقعی خیر ہوتا تو یہ جو ہمارے غلام ہیں اور جو ہمارے کمی کاری ہیں انہوں نے جو آگے بڑھ کے قرآن کو قبول کر لیا ہے تو یہ آگے نہ بڑھتے، ہم خود آگے بڑھ کے قبول کر لیتے. وہ اس دم یہاں کا دور ہی، اور جب وہ اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت حاصل نہ کر سکے پتہ یا قولون ھذا اسم قدیم تو ان قریب وہ کہیں گے کہ یہ پرانا جھوٹ ہے. ومن قبل ہی کتاب موسیٰ امام و رحما، اور اس سے پہلے کتاب موسیٰ تھی، تورات تھی علیہ السلام جو کہ رہنما بھی تھی امام بھی تھی ورحمت اور رحمت بھی تھی. بہذا کتاب مصدق، اور اب یہ کتاب ہے جو تصدیق کرنے والی ہے. تو اس کے معنی ہے یہ تصدیق ہے تورات کی، تورات نے پیشن گوئی کی تھی اس کتاب کی، یہ کتاب آ گئی، لہٰذا یہ تصدیق بن گئی ہے کہ تورات کی پیشن گوئیوں کی، یا یہ کہ یہ کتاب تصدیق کرتی ہے کہ تورات بھی اللہ تعالیٰ ہی کا کلام تھا. اب ھذا کتاب مصدق، اور یہ کتاب ہے جو تصدیق ہے یا تصدیق کرنے والی ہے، لسانا عربیا اور ہے یہ زبان عربی میں. 10 بار قرآن مجید میں یہ شان بیان ہوئی ہے کہ ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا. عربی زبان سیکھنے کی فکر کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو عربی زبان کا اتنا فہم دے دے کہ جب آپ قرآن پڑھیں یا قرآن مجید سنیں تو براہ راست اللہ کے الفاظ کے ذریعے قرآن کو سمجھ رہے ہیں، آپ کے ضمیر سے قرآن پاک کا نزول ہو، آپ کو پھر واقعتاً زور کلام محسوس ہوگا اور آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو جائیں گے جب آپ قرآن مجید کو براہ راست اللہ کے الفاظ میں سمجھ رہے ہوں گے. فرمایا لسان عربی، زبان عربی میں ہے، لینذر الذین ظلموا تاکہ یہ خبردار کرے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا ہے، وبشرى للمحسنین اور یہ خوشخبری ہے نیکوکاروں کے لیے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ مضمون کل بھی آیا تھا سورہ حمیمت سجدہ میں آیت نمبر 30 میں. فرمایا دیکھے جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب تو اللہ ہے، ہمارا مالک بھی اللہ ہے، ہمیں پالنے والا بھی اللہ ہے، ہمیں نہ ہمارا کھیت پالتا ہے نہ دکان پالتی ہے نہ ہماری نوکری پالتی ہے، ہماری ساری ضروریات پوری کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے. ثم استقاموا پھر اس پر ڈٹ گئے. ڈٹنے سے مراد کیا ہے؟ استقامت باطنی. وہ کیا ہے؟ جب اللہ ہی سب کچھ ہے تو پھر اللہ ہی سے امید، اللہ ہی کا خوف، اللہ ہی پر توکل، اللہ کے ہر فیصلے پر راضی. یہ ہے مسائل تصوف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا نہ کسی کا خوف ہو، نہ کسی اور سے امید ہو، نہ کسی اور کے اوپر بھروسہ ہو، اور اللہ کے ہر فیصلے پر انسان راضی رہے. یہ ہے استقامت کے بات میں. استقامت ظاہری کیا ہے؟ جب اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی راضی کے سب کچھ وہ ہے، تو اب میں اللہ تعالیٰ کی پسند کو اپنی پسند بنا لوں گا. جو اللہ نے کہا ہے وہ کروں گا، جس سے اللہ نے روکا ہے میں اس سے رکوں گا، اور جو چیز اللہ کو پسند ہے میں اس کو پھیلاؤں گا امر بالمعروف، اور جو چیز اللہ کو ناپسند ہے میں اس سے روکوں گا نہی عن المنکر. کل دین لفظ استقامت کے اندر موجود ہے. فرمایا جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر وہ ڈٹ گئے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، انہیں مستقبل کے حوالے سے کوئی دھڑکا نہیں لگا رہے گا. جو کچھ ہونا ہے اللہ نے کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہتر ہی کرے گا. ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ ماضی کے واقعات پر غم کر رہے ہوں گے. ہم تو گلے کا ہار بنا لیں، اپنے بال نوچ رہے ہوں، اور اپنے سر پہ خاک ڈال رہے ہوں، ربان پاٹ رہے ہوں. نہیں، جو کچھ کیا اللہ نے کیا، اور جو کچھ کیا اسی میں خیر ہے. ہمیں فکر کرنی ہے اپنے حال کی. اس وقت ہم جو کچھ کریں شریعت کے مطابق کریں، اس وقت ہم پورے کے پورے دین پر عمل کریں، مستقبل کے بارے میں بھی نہ خوف رکھیں گے، نمازی کے حالات کے بارے سے رنگین ہوں گے. اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہنے والے. جزاء بما کانوا یعملون، بدلہ ہے اس عمل کا جو وہ کرتے رہے. فوصینا الانسان بوالدیہ احسانا، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے اس کے ماں باپ کے بارے میں اس نے سلوک کی. یہ مضمون کئی بار آ چکا ہے. اللہ اکثر و بیشتر اپنے حق کے بعد والدین کے حقوق بیان کرتے ہیں. اللہ چاہتی ہے کہ اس کو رب مانو، اس کے دین پہ استقامت اختیار کرو. اب اس کے بعد کس کے حقوق ہیں؟ والدین کے حقوق ہیں. والدین کے ساتھ محبت سے پیش آؤ، اکرام سے پیش آؤ. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے، بشرطے کہ والد کا حکم خلاف شریعت نہ ہو. اسی طریقے پر پوچھا گیا اللہ کے رسول سے میرے لیے افضل عمل کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ نماز وقت سے پڑھو. پوچھا پھر، کہا والدین کے ساتھ اس سے سلوک کرو. پوچھا پھر، کہا پھر جہاد. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جہاد کا وقت کبھی کبھی آتا ہے، لیکن یہ دو کام تو روز کرنے ہیں، نماز بھی پڑھنی ہے اور والدین کے خدمت بھی کرنی ہے. تو اس حدیث میں تو اللہ کے رسول نے جہاد سے بھی افضل والدین کی خدمت کو قرار دیا. ہاں، جب جہاد کا وقت ہے جانا اس پر بھی، لیکن یہ ہے کہ نماز تمہیں روز پڑھنی ہے، والدین کی خدمت تمہیں روز کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی اور نیک بن کر ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. فوصینا الانسان بوالدیہ احسانا، ہم نے خود وصیت کی انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں، اس نے سلوک کی. حملت امہ کرہا، اس کی ماں اس کو اٹھاتی ہے تکلیف جھیل کر. فبذات کرہا، اس کو جنم دیتی ہے تکلیف جھیل کر. وہ حملہ وفصالہ ثلاثون شہرا، اور اس کا حمل اور دودھ چھڑانا یہ مکمل ہوتا ہے 30 مہینوں میں. یہاں پر ایک فقہی مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ بچے کی پیدائش کم از کم 6 مہینے میں بھی ہو سکتی ہے. نارملی 9 مہینے ہیں، اس سے وقت بڑھ بھی جاتا ہے بعضوں کا تھوڑا بہت، 10 مہینے بھی ہو جاتا ہے بعضوں کا، لیکن کم از کم جو بچے کی پیدائش 6 مہینے میں ہو سکتی ہے. اس لیے قرآن پاک میں دوسری جگہ آتا ہے کہ دودھ چھڑانا ہے 2 سال میں، سورہ لقمان میں آیا. تو 2 سال دودھ پلانے کے ہو گئے، اب یہاں پر فرمایا کہ 30 مہینے، تو 2 سال آپ نکال دیے دودھ پلانے کے، تو پیچھے کتنے رہ گئے؟ 6 مہینے. تو 6 مہینے میں اگر بچہ پیدا ہو جائے تو ہو سکتا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ عورت نے کوئی غلط کام کیا ہے اور اس کے ہاں پیدائش شادی کے 6 مہینے بعد ہی کیوں ہو گئی. ہو سکتی ہے ولادت 6 مہینے میں بھی. تو فرمایا کہ اس کا جنم، اس کا حمل اور اس کا دودھ چھڑانا یہ مکمل ہوتا ہے 30 مہینوں میں. اب اس کے بعد بڑے پیارے الفاظ آ رہے ہیں، فرمایا حتیٰ اذا بلغ اشدہ. بچے دو طرح کے ہو سکتے ہیں، ایک بچہ جو کہ سعید ہے پہلے اس کا ذکر آ رہا ہے، اور ایک بچہ جو کہ بدبخت ہے اس کا ذکر بعد میں آئے گا. اب جو نیک اولاد ہے، نیک انسان ہے، نیک بچہ ہے، اس کی کیفیت کیا ہے؟ حتیٰ اذا بلغ اشدہ، یہاں تک جب وہ پہنچتا ہے اپنی پختگی کو. پختگی سے مراد جسمانی بلوغت نہیں ہے، فکری بلوغت ہے. جسمانی بلوغت تو ہو جاتی ہے جو ہے وہ 16-17-18 برس کی عمر میں، یہاں پر ہے فکری طور سے بلوغت. اور وہ کیا ہے؟ وہ بلغ 40 سنہ، یہاں تک کہ وہ پہنچ گیا 40 برس کو. 40 برس انسان کی وہ عمر ہے جس میں انسان میچور ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اس نے زندگی کے بہت سے تجربے حاصل کر لیے ہوتے ہیں، اور اب اس کی سوچ، اس کی کیفیت ذہنی پختہ ہو جاتی ہے. تو یہاں تک جب وہ پہنچے اپنے بلوغت کو، وہ بلغ 40 سنہ، اور وہ پہنچ گیا 40 برس کو، قال رب اوزعنی، اس دعا کو یاد کر لیجئے، بڑی پیاری دعا ہے. قال رب اوزعنی، وہ کہتا ہے کہ میرے رب مجھے توفیق عطا فرما، ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علیہ، کہ میں شکر کروں تیری اس نعمت کا جو تو نے مجھ پر کی ہے، وعلی والدیہ، اور جو تو نے نعمت کی ہے میرے ماں باپ پر، وان اعمل صالحا ترضاہ، اور مجھے توفیق دے کہ میں عمل کروں وہ کہ جس سے تو راضی ہو جائے، واصلح لی فی ذریتی، اور اے میرے اللہ تو میری اولاد کی بھی میرے لیے اصلاح فرما دے، انی تبت الیک، بے شک میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، وانی من المسلمین، اور بے شک میں تیرے فرما برداروں میں سے ہوں. بہت ہی پیاری دعا ہے، شکر کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ دے گا، اچھے عمل کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ دے گا، اور اس کے بعد اللہ سے دعا ہو رہی ہے کہ اللہ میری اولاد بھی نیک ہو، میرے لیے سچا جاریہ بن جائے، روز قیامت مجھے ان کی وجہ سے رسوائی نہ دیکھنی پڑے، تو اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں شکر کروں اس نعمت کا جو مجھ پر ہوئی، جو میرے ماں باپ پر ہوئی، مجھے توفیق دے کہ میں وہ عمل کروں جس سے کہ تو راضی ہو جائے، اور تو میری اولاد کو بھی میرے لیے سنوار دے، بے شک میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں ہوں تیرے فرما برداروں میں سے. اولئک الذین تقبلوا عنہم احسن ما عملوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم قبول کرتے ہیں ان کے بہترین کام کو جو انہوں نے کیے، جو اعلیٰ درجے کی نیکی کی، ہم اس کے اعتبار سے ان کا درجہ معین کریں گے، یا ہم بہترین طریقے سے قبول کرتے ہیں ان کے عمل کو، ان کے عمل کا ہم کئی گنا درجہ بڑھا کر دیں گے. اولئک الذین تقبلوا عنہم احسن ما عملوا، یہ وہ لوگ ہیں ہم قبول کرتے ہیں ان کی طرف سے اس بہترین عمل کو جو انہوں نے کیا. ونتجاوز عن سیئاتہم، اور ہم سر سے نظر کر جائیں گے ان کی برائیوں سے. یہ حساب یسیر کی طرف اشارہ ہے. اللہ کے رسول ایک دن دعا کر رہے تھے اپنے حجرے میں، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب کی جو آسان حساب. حضرت عائشہ نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول آسان حساب کیا ہوگا؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نام اعمال دیکھیں گے اور نیکیوں کو دیکھیں گے اور برائیوں سے طرف نظر کریں گے اور اس کے بعد نام اعمال دے دیں گے سیدھے ہاتھ میں. اب خود سوچئے کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے جس کو یہ حساب مل جائے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، فرمایا کہ ہم ان کے بہترین عمل کو قبول کریں گے. ونتجاوز عن سیئاتہم، ان کی برائیوں سے ہم سر پہ نظر کریں گے، انہیں ہم اگنور کر دیں گے، نظر انداز کر دیں گے. فی اصحاب الجنہ، وہ جنت والوں میں ہوں گے. وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، یہ سچا وعدہ ہے، سچائی کا وعدہ ہے، سچا وعدہ ہے جو کہ ان سے کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کا مصداق بنایا. اس کے برعکس والذی قال لوالدیہ، وہ بدبخت انسان جو کہتا ہے اپنے ماں باپ سے، افل لکما، میں تم دونوں سے بیزار ہوں، اتائدانی، کیا تم مجھے ڈراتے ہو، ان اخرجا، کہ میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا، مرنے کے بعد دوبارہ زمین سے نکالا جاؤں گا، وقد خلت القرون من قبلی، حالانکہ مجھ سے پہلے کئی نسلیں گزر چکی ہیں، آج تک کوئی زندہ ہو کر واپس نہیں آیا اور تم مجھے ڈراتے ہو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا. وہما یستغیثان اللہ، جبکہ وہ دونوں ماں باپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور فریاد کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اس کو، ویلک، اے تیرے، اے شخص، اے ہمارے ناہنجار نالائق بیٹے، تیرے لیے ہلاکت و بربادی ہو، آمن، ایمان لے آ، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. فیقول، اور پھر وہ کہتا ہے، ما ھذا الا اساطیر الاولین، یہ نہیں ہے مگر یہ کہ پہلوں کی قصے کہانیاں. اولئک الذین حق علیہم القول، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر بات کا اطلاق ہو گیا. کون سی بات؟ اللہ تعالیٰ کے قانون عذاب کا اطلاق ہو گیا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کے قانون عذاب کا اطلاق ہو گیا. فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس، ان جماعتوں میں سے جو ان سے پہلے گزری ہیں، جنوں اور انسانوں میں سے، انہم کانوا خاسرین، بے شک یہ لوگ خسارے میں جانے والے ہیں. ولکل درجات مما عملوا، اور ان میں سے ہر ایک کے لیے درجے ہوں گے اس عمل کے مطابق جو انہوں نے کیے ہیں. وَلِوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ پورا پورا بدلہ دے گا ان کے اعمال کا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی جائے گی. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور اس روز وہ کافر لوگ پیش کیے جائیں گے آگ کے سامنے. اَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے اپنے حصے کی نعمتوں کا مزہ اٹھا لیا تھا. اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، تم نے پاکیزہ نعمتوں کا پاکیزہ چیزوں کو تم نے ضائع کر دیا اپنی دنیا کی زندگی میں، وسطم تھا تم دیہا اور تم ان سے فائدہ بھی اٹھا چکے جو تم نے اٹھانا تھا۔ پل یو مت الزون عذاب الخول، بس آج تم بدلہ دیے جاؤ گے ذلت والے عذاب کا۔ بما کنتم تستكبرون فی الارض، اس لیے کہ تم زمین کے اندر نار تکبر کرتے تھے، وہ بما کنتم تفسقون، اور اس لیے کہ تم زمین کے اندر نافرمانیاں کرتے تھے۔ وذکر اخاہ، اے نبی ان کے سامنے ذکر کیجئے آج کے قوم آج کے بھائی، قوم آج کے بھائی کا اشارہ حضرت ہود علیہ السلام کی طرف۔ اس انذر قومہ بالآحقاف، جبکہ انہوں نے اپنے قوم کو خبردار کیا تھا احقاف کے مقام پر، یمن کے قریب یہ علاقہ تھا جہاں قوم آج آباد تھی۔ ہود علیہ السلام ان کی طرف رسول تھے۔ وقد خلت النذر من بین یدیہ ومن خلفہ، اور گزر چکے تھے خبردار کرنے والے ان سے پہلے بھی، ان کے سامنے بھی اور ان کے پیچھے بھی۔ مراد یہ ہے کہ اور بھی لوگ ان کے ساتھ کچھ ایسے تھے حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ کہ جو قوم کو تلقین کرتے رہتے تھے کہ ہود علیہ السلام کی بات مان لو، یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، اور بے شک میں تمہارے بارے میں خوف رکھتا ہوں بڑے دن کے عذاب کا۔ قالوا، تو انہوں نے کہا اجئتنا لتاتنا عن آلہتنا، اے ہود کیا تم اس لیے آئے ہو تاکہ تم ہمیں ہٹا دو ہمارے معبودوں سے، فاتنا بما تعدنا، لے آؤ کہ تم جس سے ہمیں ڈراتے ہو، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچوں میں سے ہو۔ قال انما العلم عند اللہ، حضرت ہود نے فرمایا کہ بے شک اصل علم تو اللہ کے پاس ہے۔ وابلغکم ما ارسلت به، میں تو تمہیں وہ پیغام پہنچاتا ہوں کہ جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے۔ ولکنی اراکم قوما تجہلون، لیکن میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جاہل ہو۔ اب اس کے بعد پھر اللہ کا عذاب آیا، کیسے آیا؟ فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتهم، تو جب انہوں نے دیکھا ایک بادل کو، بادل کا ٹکڑا، گاڑا بادل، مستقبل اودیتهم، جو کہ ان کی وادیوں کی طرف آ رہا تھا، کالی گھٹا بڑا گہرا بادل، اس کو دیکھا بڑے خوش ہوئے۔ قالوا هذا عارض ممطرنا، کہنے لگے یہ گاڑا بادل ہے جو ہمارے اوپر برسے گا۔ بل ہوا مستعجل تم بھی، نہیں بلکہ یہ وہ عذاب ہے جو تم جس کے بارے میں جلدی کر رہے تھے۔ بادل آیا، اور وہ بادل کو جو ہوا لے کر آ رہی تھی، وہ ہوا اصل میں بڑی تند اور تیز تھی۔ ریحن فیہا عذاب علیم، وہ ہوا تھی کہ جس میں دردناک عذاب تھا۔ تو دمر کل شیء بامر ربہا، وہ اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو اٹھا کر پھینک رہی تھی۔ آٹھ دن تک وہ ہوا چلتی رہی تھی، سات راتیں آٹھ دن۔ فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ، تو وہ ایسے ہو گئے کہ کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا سوائے ان کے گھروں کے، بڑے بڑے ان کے محلات موجود رہے لیکن رہنے والے مکین وہ ختم ہو گئے۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، ہم مجرم قوم کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِن مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ، اور ہم نے ان کو زمین میں اس طرح سے ٹھکانا دیا تھا جیسا ٹھکانا مکے والوں ہم نے تم کو نہیں دیا۔ وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئدة، اور ہم نے انہیں سماعت بھی دی تھی، انہیں آنکھیں بھی دی تھی، اور انہیں غور و فکر کی صلاحیت عقل بھی دی تھی، لیکن فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء، مگر ان کی یہ سماعت اور ان کی یہ بصارت اور ان کی عقلیں کچھ کام نہ آئیں۔ اس کام یجحدون بآیات اللہ، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ وہاں کا بہم کام بھی یستعجعون، اور انہیں اسی چیز نے گھیر لیا جس کو وہ مذاق سمجھ رہے تھے۔ ولقد اہلکنا ما حولکم من القرى، اور ہم نے ہلاک کیا ہے جو بھی تمہارے گرد یہ بستیاں تھی ان کو۔ یہ بستیاں مکہ کے شمال میں، شمال مغرب میں تھی بستی قوم ثمود کی، جنوب میں تھی یہ آقاف کا علاقہ، شمال مشرق کی طرف تھا قوم نوح کا علاقہ، اور بالکل شمال میں تھا امور اور صدوم کی بستیاں۔ فرمایا کہ جو تمہارے گرد یہ بستیاں ہیں ہم نے ان کو ہلاک کیا۔ وصرفنا الآیات، اور ہم نے طرح طرح سے اپنی آیات ان کے سامنے بیان کی تھی، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ رجوع کریں، لیکن یہ کہ وہ انہوں نے رجوع نہیں کیا اور عذاب کی مستحق ہو گئی۔ فلولا نصرہم الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا آلہا، تو کیوں مدد نہیں کی ان کی ان ہستیوں نے کہ جن کو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا معبود بنا لیا تھا قربت حاصل کرنے کے لیے اللہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کو درجہ پانے کے لیے جن کو معبود بنایا تھا انہوں نے ان کی مدد کیوں نہیں کی؟ بل ذلوا عنہم، بلکہ پھر وہ گم ہو گئے ان سے، وذالک عفوہم، اور وہ ان کا جھوٹ تھا، وما کانوا یفترون، اور وہ جھوٹ گھڑا کرتے تھے۔ اب اس کے بعد ایمان افروز واقعہ آ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سن 10 نبی میں اہل زمین سے آپ انتہائی مایوس ہوئے۔ مکے میں ابو طالب کا انتقال، ابو لہب بن گیا سردار بنی ہاشم کا، اور اب اس کے بعد جو بظاہر سہارا تھا خاندان کا وہ بھی ختم ہو گیا، اور مکے میں اب آپ کے خلاف حالات انتہائی مایوس کن۔ آپ طائف گئے، لیکن طائف والوں نے آپ کے ساتھ وہ کچھ کیا جو مکے میں 10 سال میں بھی نہیں ہوا تھا۔ اب جب واپس آپ آ رہے تھے طائف سے زخموں سے شور، وادی نخرا میں آپ پہنچے ہیں رات کو، اور رات کو پھر آپ کھڑے ہو کر اللہ کے حضور کھڑے ہو کر قرآن پڑھ رہے تھے تہجد کی نماز میں۔ ویسے ہی آپ کی تلاوت میں کیا تاثیر ہوتی ہوگی، اور جب دل دکھا ہوا ہو تو پھر یہ ایک اور سوچ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو عین اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے جنوں کی ایک جماعت کو بھیج دیا، اور انہوں نے آ کر آپ سے قرآن سنا۔ انسان اس وقت آپ کی ناقدری کر رہے تھے، جنہوں نے آپ کی قدر کی۔ اللہ کے رسول کو بعد میں اطلاع ہوئی کہ جنات کی جماعت نے مجھ سے قرآن سنا ہے، اور قرآن سننے کے بعد وہ ایمان لے آئے ہیں۔ اب یہاں اس کا ذکر ہے، بھائی طرف نہ انہیں کا نفرم میں نل چن، اور جب ہم نے آپ کی طرف پھیر دیا جنوں کی ایک جماعت کو، یس تمعود القرآن، وہ بہت غور سے قرآن کو سن رہے تھے۔ فلما حضرو، جب وہ وہاں پر حاضر ہوئے، کالو ان سے تو، انہوں نے کہا خاموش ہو جاؤ، بڑی توجہ کے ساتھ قرآن سنا۔ فلما قضیا، اور جب قرآن کی تلاوت مکمل ہوئی، ولوا الی قومہم منذرین، وہ لوٹ گئے اپنی قوم کی طرف خبردار کرنے والے بن کر۔ قالوا، انہوں نے کہا، یا قومنا، اے ہماری قوم، انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، ہم نے سنی ہے وہ کتاب جو کہ نازل ہوئی ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، یعنی وہ پہلے تورات سے واقف تھے، اور اب تورات کے بعد انہیں قرآن کی سماعت کی سعادت ملی۔ مصدق لما بین یدیہ، وہ تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو پہلے سے اس کے سامنے موجود ہے۔ یہدی الی الحق، وہ ہدایت دے رہی ہے حق کی طرف، والی طریق مستقیم، اور ہدایت دیتی ہے سیدھے رستے کی طرف۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کی طرف پکارنے والے کی پکار پر لبیک کہو، ایمان لاؤ، وآمنوا بہ، ان پر ایمان لاؤ، یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، ویجرکم من عذاب علیم، اور وہ تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ ومن لا یجب داعی اللہ، اور جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانے والے کی پکار کے لبیک نہیں کہا، فلیس بموجز فی الارض، تو پھر وہ زمین میں عاجز نہیں کر سکے گا اللہ کو، ولیس لہ من دونہ اولیاء، اور نہ ہی اس کے لیے کوئی حمایتی کو دوست اس کے ہوں گے، وَأُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ایسے لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے، جنہوں نے ایک مرتبہ قرآن سنا اور نہ صرف ایمان لایا بلکہ قرآن کی طرف بلانے والے بن گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے، ہم بھی قرآن سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن کا خادم اور قرآن کی طرف بلانے والا بنا دے۔ اب لم یروا، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں، ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کہ بے شک اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جس نے بنایا آسمانوں کو اور زمین کو، ولم یایا بے خلق ہننا، اور وہ ان کے بنانے سے تھک نہیں گیا۔ یہودیوں کا غلط تصور کہ 6 دن میں اللہ نے کائنات بنائی پھر وہ تھک گیا، 7ویں دن اس نے آرام کیا، لہذا ویک اینڈ کا تصور وہیں سے آیا، جبکہ فرمایا کہ نہیں، اللہ نے بنایا آسمانوں کو اور زمین کو اور وہ ان کو بنانے سے تھک نہیں گیا۔ اسلام میں ویک اینڈ کا کوئی تصور نہیں، کوئی چھٹی کا تصور نہیں، یہ تصور ہے کہ 6 دن کام کرو اور 7ویں دن اپنے وقت کو فارغ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے لیے خصوصی طور پر، اور جمعے کے دن مسجد میں اپنے کاروبار کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ کر نہا دھو کر غسل کر کے پورے اہتمام کے ساتھ آؤ، اور ہفتے بھر میں جو دنیا داری کا گرد اور دنیا داری کا زنگ تمہارے دلوں پر آیا ہے، جمعے کے اجتماع میں آ کر قرآن سن کے اس زنگ کو صاف کرنے کی کوشش کرو۔ لیکن یہ ہے کہ جمعے کے دن بھی کاروبار کی اجازت ہے، وہ مضمون ہم پڑھنے گے انشاءاللہ سورہ جمعہ میں۔ تو یہ چھٹی جو ہے وہ اس کا تصور اسلام میں نہیں ہے، اسلام کا تصور ہے کام کام اور کام۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مستقل محنت کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا ولم یایا بخلق ہننا، اور وہ ان کی تخلیق سے وہ تھک نہیں گیا، بے قادر، وہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے الا انجو ہی الموتا کہ وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرے, بلا کیوں نہیں, انہ علا کل شیء قدیر, بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے. ویوم یورض الذین کفروا علی النار, اور اس روز وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ آگ پر پیش کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ پوچھے گا الیس ھذا بالحق, کیا یہ حق نہیں ہے؟ قالوا بلا وربنا, وہ کہیں گے کیوں نہیں, اور ہمیں قسم ہے ہمارے رب کے یہ حق ہے. قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون, اللہ کہے گا چکھو عذاب کا مذاق بسبب اس کفر کے جو تم کر رہے تھے. فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل, فصبر میں ڈٹے رہیے جیسے کہ ہمت والے رسول ڈٹے رہے تھے, حضرت ابراہیم, حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ, حضرت نوح, ایسے آپ بھی ڈٹے رہیے. بلا تستعجل لهم, ان کے بارے میں جلدی نہ کیجیے. کأنهم یوم یرون ما یوعدون, گویا کہ جب وہ دیکھیں گے اس دن کو جس کا ان سے وعدہ کیا ہے. لم یلبثوا الا ساعة من نهار, وہ یہ محسوس کرے گی کہ وہ دنیا میں نہیں رہے مگر یہ کہ دن کی ایک گھڑی, انہیں دنیا کی زندگی اس روز بڑی مختصر محسوس ہوگی. بلاغ یہ پیغام ہے جو لوگوں کو دے دینا ہے کہ دنیا بڑی مختصر ہے, بڑی مختصر ہے, اس کے اوپر عاشق نہ ہو جانا, اس کی وجہ سے اپنی لامحدود زندگی, آخرت کی زندگی اس کو دو کے مت لگانا. بلاغ یہ پیغام لوگوں کو دینا ہے. فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ, بس ہلاک کون ہوگا مگر وہی جو کہ بس ہلاک کون ہوگا مگر وہی لوگ جو کہ فاسق ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کو فجور سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.